إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو خبر کے قبول کرنے کے سلسلے میں خصوصاً اہم امور کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم نصیحت کی ہے کہ کوئی بات ہم تک اگر پہنچتی ہے تو اس بات کو ہم فوراً قبول کر لیں یا اس بات کے سلسلے میں قبول کرنے کے تعلق سے کوئی قاعدہ ہے. سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم قاعدہ ذکر کیا ہے جس کا تعلق انسانوں کی عزت سے بھی ہے اور دین کی حفاظت سے بھی ہے. اس میں نہ صرف دین کی حفاظت ہے بلکہ لوگوں کی عزتوں اور جان مال کی بھی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے. فاسق ایسا آدمی جو دین کا اہتمام نہیں کرتا ہے, جو گنہگار قسم کا انسان ہے, دینی اعتبار سے اس کی زندگی میں اللہ کے قاعدے کو توڑنا عام ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے. فتبینوا تم اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین اور پھر انجام تمہارا یہ ہو کہ تم ندامت میں بعد میں پڑ جاؤ. کسی نے آ کے بتا دیا کہ فلاں نے ایسا ایسا آپ کے ساتھ میں کیا ہے, آپ کے معاملے میں ایسا ایسا کہا ہے. اب وہ آدمی جھگڑا لگانے کے لیے کہہ رہا تھا, اب یہ اٹھا جاتے ہی اس کی پٹائی شروع کر دی, اسپتال میں پہنچا دیا. بعد میں معلوم تھا کہ آج 1 اپریل ہے. اب بولنے والے نے جھوٹ کہا اور اس کے اندر جھوٹ اور سچ کے اہتمام کا کوئی مزاج نہیں ہے. اب اس نے تحقیق نہیں کی واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے اور اس نے قدم اٹھا لیا. بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا, کاش کہ میں نے تحقیق کی ہوتی. ایک آسان مثال ہے, سادہ مثال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت بڑا قاعدہ بیان کیا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے. فتبینوا اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو. کیا تحقیق؟ دیکھو کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اتنی ہی بات کو قبول کر لو اور اسی کے مطابق تم قدم اٹھاؤ, عمل کرو اور بعد میں معلوم پڑے کہ یہ خبر صحیح نہیں تھی. یہ احتیاط کا قاعدہ ہے جو انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور دینی زندگی سے خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تعلق رکھتا ہے. علماء نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے, اس آیت کو دلیل بنایا ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, دین کے نام سے کوئی آدمی کوئی بات بتاتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے. اگر یہ معتبر ہے, دینی اعتبار سے دین پر چلنے والا ہے, اہتمام کرنے والا ہے, تقوی والا ہے, جھوٹ سے بچنے والا ہے, دھوکے سے بچنے والا ہے, عدل ہے. عدل ہے یہ ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. عدل کا معنی ہوتا ہے جس کی زندگی میں بیلنس ہو, جو انسان تقوی کی زندگی گزارتا ہو. اگر ایسا ہے اس کی بات کو قبول کیا جائے گا, نہیں ہے اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی اور معتبر ذریعے سے بات ہم تک نہ پہنچے. یہ آیت بنیاد ہے, یہ آیت قاعدہ ہے جرح و تعدیل کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا کہ دیندار انسان ہے تو تم اس کی خبر کو قبول کرو گے, خصوصاً اہم معاملات میں, جبکہ کوئی بہت ہی اہم قدم انسان کو اٹھانا ہو. علماء نے کہا دنیا کا نقصان نقصان اور دین کا نقصان نقصان نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کوئی دوسرے انسان کو کسی اور کی خبر پر نقصان پہنچا دے, یہ تو نقصان ہی دنیا کا نقصان ہے, گناہ ہو گیا ہے. لیکن کوئی آدمی ایک ایسے آدمی کی خبر کو قبول کرے جو دینی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے اور اس کی بات کو مان لے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا, اور اس بات کو قبول کر کے زندگی بھر عمل کرتا رہے, اس میں دین کا نقصان ہے. کہ ایک ایسی بات جو دین نہیں تھی وہ دین بن گئی, اور اگلی نسلوں کے لیے ایک چیز دین بن گئی جو حقیقت میں دین نہیں تھی. تو زیادہ بڑا نقصان کیا ہے, کسی ایک آدمی کو نقصان پہنچا دیا یہ, یا دین کے اندر ایک ایسی چیز شامل ہو گئی جو واقعی دین نہیں تھی. تو علماء نے کہا کہ دین کا نقصان زیادہ بڑا نقصان ہے. اس لیے اگر ایک قوم کو نقصان پہنچے گا بعد میں ایک انسان ندامت میں پڑ جائے, اس سے بڑی ندامت یہ ہے کہ ایک انسان زندگی بھر ایک عمل کرتا رہے, قیامت کے دن معلوم پڑے کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں دین میں. قل هل ننبئکم بالاخرین اعمالا, بتاؤ اے نبی آپ کہیے ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں یہاں رائے گاں ہو گئی, برباد ہو گئی, سب ختم, کوششیں اکارت چلی گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. آدمی اچھا کام کر رہا ہے سمجھ رہا ہے, لیکن دین میں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں, دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کوئی انسان کوئی بات بیان کرتا ہے, تو علماء نے کہا کہ اس آیت کے ماتحت, اس آیت کے ضمن یہ قاعدہ ہم کو ملتا ہے کہ ہم کو تحقیق کرنا پڑے گا یہ بتانے والا کیسا ہے. واقعی آج اس کی اس اعتبار سے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آج اسماء و رجال کا یا حدیث کی سند کا سلسلہ آج نہیں ہے, اس لیے کہ آج حدیثیں کتابوں میں محفوظ ہو چکی ہیں. اگر کوئی آدمی ممبر پر کھڑے ہو کر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اب اس کے لیے سند بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ بس کتاب کا حوالہ دے دے تو کوئی دوسرا آدمی کتاب میں چیک کر سکتا ہے. لیکن محدثین کے دور میں جب وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ لکھتے وقت میں اور بیان کرتے وقت میں وہ بتائیں کہ ہم تک حدیث کس 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 کے ذریعے سے پہنچی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے ایک محدث کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کئی لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا, بعض اوقات تابعی نے, اور بعض اوقات اور ایک صحابی نے سنا, پھر کسی تابعی نے سنا, کبھی پھر تابعی نے سنا, پھر تابعی نے سنا, ایسا بھی ہوتا ہے. ایک ساتھ ایک ہی سند میں تابعی سے تابعی سے تابعی, اس طرح سے بھی ہوتا ہے. اور پہنچتے 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 کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک, کبھی امام شافعی تک, کبھی کبھی امام مالک تک, کبھی امام احمد تک, کبھی امام البخاری تک, کبھی امام مسلم تک, اور اس طرح سے دوسرے اماموں تک بات پہنچتی ہے. پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھ دیا. چونکہ ان لوگوں کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھی, تو بیچ میں کئی لوگ, ایک دو تین کتنے بھی ہو سکتے ہیں, اتنے سارے راوی بیچ میں آ جاتے تھے. یہ راوی کیسے ہیں, معتبر ہیں نہیں ہیں؟ تو اس لیے ہر ایک کی زندگی کو چیک کرنا ضروری ہو گیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا چیک کرو خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے, ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے. علماء نے کہا ہر ایک کو چیک کرنا پڑے گا. صحابہ کے بارے میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سارے کے سارے صحابہ کیسے ہیں, سب کے سب معتبر ہیں. لیکن صحابہ کے بعد میں جو لوگ تھے ان میں معتبر بھی تھے اور غیر معتبر بھی تھے۔ کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی صحابہ کے بعد تو تابعی آتے ہیں، پھر تابعی تو سب معتبر ہونا چاہیے، میں آگے اس کو حوالہ بھی ذکر کروں گا کتاب سے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ حجاج ابن یوسف کون تھا؟ صحابہ کا قاتل، تو صحابہ سے ملاقات ثابت اور مسلمان بھی، تو کیا یہ تابعی کی ضمن میں آ سکتا ہے؟ یہ ایسا انسان ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ دوسری امت اپنے اپنے ظالموں کو فاجروں کو لے آئے تو ہم اپنی طرف سے حجاج کو پیش کریں گے، اتنا ڈینجر کہ کئی صحابہ کا قتل اس نے کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کے دور میں وہ تھا، لیکن وہ آدمی تابعی کہلانے کے لائق ہے، آپ اس کو تابعی کا مرتبہ دو گے؟ علماء نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹیکنیکلی وہ ہے اس لیے کہ صحابی کو دیکھا ہے، مسلمان ہے، لیکن اصول کے اعتبار سے والذین اتبعوہم بإحسان اس کے اندر وہ فٹ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر وہ فٹ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے صحابہ کی بہترین طور پر اتباع کی، تو وہ ان میں کہاں ہے؟ وہ تو قتل کرنے والا ہے صحابہ کو، تو اس کو تابعی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے اس دور میں، صحابہ کے دور میں معتبر لوگ بھی تھے، غیر معتبر لوگ بھی تھے صحابہ کے بعد والے، اس لیے علماء نے کہا کہ صحابہ کو تو چھوڑ دو، ان کے بارے میں سوال پوچھنا ہی غلط ہے۔ ہاں شیعہ حضرات پوچھ سکتے ہیں، ان کو جو چاہے کریں، لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ، ہمارے نزدیک سارے کے سارے صحابہ حدیث کے سلسلے میں، ہر سلسلے میں معتبر ہیں۔ جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، کسی کو مسلمان کو حق نہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ صحابہ کا جب نام نہ بھی ہو، کوئی تابعی کہیں کہ میں نے ایک صحابی سے حدیث سنی، تو آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں گے وہ صحابی معتبر ہے کہ نہیں، نام تو نہیں آ رہا ان کا، نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ صحابی کا نام اگر تابعی سند میں حدیث بیان کرتے وقت ذکر نہ کرے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ معتبر ہیں، ان کے معتبر ہونے کے سلسلے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے بات معلوم ہوئی، اس لیے کہ موضوع ہمارا آج کا بڑا پیچیدہ ہے، اور اس میں علمی اعتبار سے ایک چیز جو کتابی سطح کی ہو اس کو بیان کی سطح پر لانا وہ ایک بہت مصیبت ہوتی بولنے والے کے لیے، اس لیے کہ حوالے دینا اور لمبی لمبی عبارتیں پیش کرنا اور اس میں کس طرح سے استدلال کیا ہے، اور وہ علمی موضوع ہے، یہ موضوع یعنی عام طور سے عوام میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس سلسلے میں سوالات عوام کے ذہن میں ہیں، اور عوام بڑی بڑی کتابیں جو خاص طور سے عربی زبان میں ہیں ان کو نہیں پڑھ سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس موضوع کو عوام کے سامنے آسان انداز میں رکھا جائے، جو بھی سمجھے گا سمجھے گا، کم سے کم ایک سیڑھی تو بنے گی، اگلی سیڑھی آگے بنے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ موضوع ہم اس پہ غور کریں، اور جس کو سمجھ میں آیا ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا سونا چاہے، اس پہ کوئی الزام نہیں۔ بیچ میں آدمی بازوں کا ڈرتا ہے کہ پہلے آگے کیوں بیٹھا میں، پیچھے بیٹھتا تو خوش قسمت ہوتا، اب جانے کو شرماتا ہے کہ کیسا جاؤں، اور مقرر بھی دیکھے گا اچھا یہ اٹھ کے گیا۔ تو کسی کو اگر ایسا لگے کہ بھائی آج کا ٹاپک اپنے لیے نہیں ہے اور وہ آرام کرنا چاہے، کوئی اس کے لیے حرج نہیں، وہ جا کے آرام سے سو سکتا ہے، لیکن اگر سننا چاہے کہ چلو دیکھیں گے تو یہ کیا ہے اس کے اندر، تو یہ زیادہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس میں یاد رہیں جو مفید ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی خبر کے قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خبر کا پہنچانے والا دینداری کے اعتبار سے معتبر ہو۔ فتبینوا میں اس بات کی دلیل ہے، تحقیق کرو، بھائی اگر مقبول ہوتی خبر تو پھر اور تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اور تحقیق کی ضرورت ہے مطلب اس کی بات نہیں لے سکتے، تم کو اور تحقیق کرنا پڑے گا، اگر اس کی بات معتبر ذریعے سے ملے گی تو لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے۔ تو اس آیت سے قاعدہ علماء نے لیا، اور عام طور سے محدثین نے، جن میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں، صحیح مسلم کے مقدمے میں اس آیت کو ذکر کیا اور کہا کہ اس سے ثابت ہوا کہ صرف معتبر لوگوں سے ہی حدیث لی جائے گی ورنہ نہیں۔ تو جس حدیث کی سند میں، سند کہتے ہیں کس سے حدیث پہنچی، جس حدیث کی سند میں ایسا آدمی ہو جو دینداری کے اعتبار سے کچا ہو، تقوی کے اعتبار سے کچا ہو، تو ایسے آدمی کی حدیث نہیں لی جائے گی، وہ حدیث معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی خبر ہے، اہم خبر ہے، اور اہم خبر خاص طور سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا ایسے آدمی کے ذریعے سے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا راوی، ایسا حدیث بتانے والا، سند میں ایسا انسان اگر آ جائے جو دینداری کے اعتبار سے پکا پختہ نہ ہو، اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ اصول نمبر ایک یہ ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات تسلیم کی جائے گی جو ایسے ذریعے سے پہنچی ہو جو معتبر ہوں۔ ہر آدمی دینداری کے اعتبار سے پکا ہونا چاہیے، یہ میرا اصول نہیں ہے، یہ سارے محدثین کا اصول ہے، جیسے کہ میں آگے بتاؤں گا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ طلاق کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں جن کو طلاق دینا ہے یا دیا ہوا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے تم اپنے نکاح میں روک کے رکھو، عدت میں، یعنی ایک عدت کے بعد، او فارقوهن بمعروف، یا پھر تم ان کو معروف طریقے سے ان سے فراق کر لو۔ یہ خاص حالات میں ہے جب عورت میں نشوز وغیرہ اس طرح کی، لمبی تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا، ایک مسئلہ ہے بیوی سے الگ ہونا ہے یا ساتھ میں رہنا ہے، اس مسئلے میں یہ بات آئی ہے، جو چاہتا ہے وہ تفصیل دیکھ سکتا ہے اس کی سورہ طلاق میں آیت نمبر 2 کے ضمن میں۔ فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، تو اس عورت کو، ان عورتوں کو یا تو اپنے نکاح میں روکے رکھو یا پھر ان سے الگ ہو جاؤ۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس سلسلے میں تم میں سے جو ذوی عدل، جو قابل اعتبار دیندار عدل، ایسے لوگ ہوں، اس لیے علماء نے یہ لفظ قرآن سے لیا ہے ذوی عدل منکم، ان میں سے جو عدل والے ہوں، یعنی جو لوگ دین پر قائم ہوں، نہ تقصیر کرتے ہوں نہ غلو کرتے ہوں، تو جس کو کہتے ہیں عدل ہے، حد پار بھی نہیں کرتے ہیں، کرنے کے کام چھوڑتے بھی نہیں ہیں، دین پر جمے ہوئے لوگ ہیں، ایسے معتبر لوگ، دو آدمیوں کو اس معاملے میں گواہ کرو بیوی سے الگ ہوتے وقت میں۔ تو وہ اشہدوا ذوی عدل منکم، تم میں سے دو اعتبار والے لوگوں کو گواہ کر لو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اعتبار والے لوگوں کو، متقی لوگوں کو دو تم اپنے اوپر کیا کرو، گواہ کرو۔ اس سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ ان دو آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد صحیح مسلم میں، امام مسلم صحیح مسلم میں مقدمے میں امام مسلم کہتے ہیں فدل بما ذکرنا من هذه الآية، یہ جو دو آیتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک آیت ہے، وہ آیت امام مسلم نے ذکر کی ہے، اور دو آیتوں کے بعد کہتے ہیں کہ جو دو آیتیں ہم نے بیان کی ہیں اس سے بات ثابت ہوتی ہے، ان خبر الفاسق ساقط غیر مقبول، کہ فاسق کی خبر ساقط ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، غیر مقبول، مقبول نہیں ہے، فاسق کی خبر مقبول نہیں ہے۔ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةَ، اور جو آدمی عدل نہ ہو، پرہیزگار، متقی، پابند نہ ہو، ایسے آدمی کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ یہ اسلام کا قاعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے عدل کی، اعتبار والے کی، متقی کی، دیندار کی قید یہاں پر لگائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دینی اعتبار سے پختہ ثابت نہ ہو، ایسے لوگوں سے پہنچنے والی حدیث معتبر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے معلوم پڑے گا ہم کو، حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے لوگ تو ڈرتے ہیں حدیث کی کتاب کے قریب جانے کے لیے، کیونکہ ڈرانے والے مارکیٹ میں ہیں۔ ایک صاحب بولنے لگے حدیث جنگل ہے، اب کون جنگل میں جائے گا جب جنگل ہے، حدیث جنگل ہے، بولے جنگل میں جا کے آدمی جیسا، یعنی چیتا، بھیڑیا، شیر، کچھ بھی آ کے کھا لے گا، اس کو بےچارا کائے کو اپنا گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، وہ کائے کو جنگل میں جائے گا۔ تو کہا حدیث ایسا ہے، کبھی دل میں آ گیا کہنے لگے، وہی صاحب، کیونکہ ہر ایک کا موڈ الگ الگ رہتا ہے، کہنے لگے حدیث آگ ہے، اب یہ ڈینجر زیادہ آگ، اب کہاں جاؤ، جنگل میں، گھر میں بھی آگ رہتی۔ بولے جیسے آگ پر روٹی بنائی جاتی ہے، اس سے فائدہ تو اٹھایا جاتا ہے لیکن آگ پہ چلا نہیں جاتا ہے۔ تو کیا مطلب، حدیث سے فائدہ اٹھاؤ لیکن حدیث پہ چلو مت، کتنا اچھا طریقہ بتانے کا، آپ بتائیے، حدیث پہ نہیں چلنے کے لیے اس سے اچھی کون سی مثال کوئی دے سکتا ہے، یعنی حدیث پہ مت چلو، پھر کائے پہ چلو، جو ہم بتا رہے اس پہ چلو، جو نبی بتا رہے اس پہ مت چلو۔ تو اس طرح کی خرافات جو ہیں، بعض اوقات زبانی اعتبار سے تو آدمی بتا دیتا ہے، واقعی مثالوں میں فٹ ہو جاتی بات، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہماری ان سے حفاظت کرے۔ تو حدیث کے سلسلے میں جو راوی غیر معتبر ہو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں محدث حدثنا اخبرنا عن حدثنی اخبرنی سمعت عن، اس طرح کے الفاظ بیان کرتے 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 بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر مجھ تک یہ حدیث کیسے پہنچی. ان میں ہر آدمی کو دیکھا جائے گا، اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو معتبر نہ ہو وہ حدیث معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ فاسق کی خبر مقبول نہیں ہے. تو عام خبر مقبول نہیں، تو نبی کی خبر آپ لیں گے، عام اس میں غلطی ہو سکتی ہے، نبی کے معاملے میں کتنا اور احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بات دین بن جاتی ہے، کسی اور کی بات دین نہیں بنتی ہے، تو زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا. دوسری چیز، حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تنبیہ کی ہے. آپ نے فرمایا، امام مسلم ہی نے اپنے مقدمے میں یہ روایت نقل کی ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں کچھ دجال کذاب پیدا ہوں گے. دجال دھوکے باز، دجل سے ہے، اور کذاب جھوٹے، ایک نمبر کے جھوٹے. تو کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، دھوکے باز جھوٹے لوگ آئیں گے بعد کے دور میں، کیونکہ آخری زمان بعد کے دور کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو تم نے نہیں سنی ہوں گی، جو تم نے نہیں سنی ہوں گی. انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے. فإیاکم وإیاہم، تو خبردار تم ان سے بچ بچا کے رہنا، خبردار رہنا. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو فتنے میں ڈال دیں، فتنے میں ڈال دیں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. بعض لوگوں نے زبردستی اس کو ہم لوگوں پہ فٹ کر دیا. کیسا بولتے ہیں، دیکھو یہ حدیث لے کر آئے، تمہارے باپ نے سنا تھا کبھی حدیث، دادا نے سنے، یہ لوگ نئی نئی حدیثیں لے کے آتے ہیں، کبھی سنے حدیث؟ نہیں سنا میں نے کبھی. گویا کہ اس کے باپ دادا پورے محدث تھے. اب بتائیے ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ہمارے ایک عام مسلمان کو حدیث چھوڑیے قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے یاد نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، اور ایسی حدیثیں جو باپ دادا نے، اس کا کوئی اوپر سے بیس ہی نہیں ہے، وہ بیچ میں کہیں سے شروع ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ تم نے سنی ہوں گی، تو تمہارے باپ دادا نے پہلے سے کہیں اس کا بیس ہے ہی نہیں، بیچ میں سے کہیں سے شروع ہو رہی ہے. ورنہ پھر آج ایک آدمی اگر اس کو بخاری کی کوئی حدیث نکال کر دیں گے اور اس کو پوچھیں گے یہ حدیث سنا تو نے؟ کہا نہیں. باپ نے سنا تیرے؟ نہیں. دادا نے؟ کس نے بھی نہیں سنا، ہماری نسل میں حدیث کس نے سنا ہی نہیں، اس سے پہلے تو غیر مسلم تھے ہمارے باپ دادا. تو پھر یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ایک کے بارے میں یہ نہیں ہے، بلکہ عام امت میں حدیث تھی نہیں، پھر کسی نے نکال لی، اس کے بارے میں کہا جائے گا. ورنہ ہر آدمی کسی نہ کسی حدیث کو نہیں جانتا ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی حدیث نہیں جانتا ہے، تو کیا پھر کس کو ججمنٹ بنائیں گے اس میں؟ تو ہر آدمی کے ساتھ میرے باپ دادا نے سنا تو میرے لیے حدیث ضعیف، تمہارے سنے تھے کیا؟ اچھا تمہارے لیے صحیح ہے، ایسا ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ماضی میں نہیں تھی، بیچ میں سے آئی ہے کہیں سے، کہ اس کا پہلے وجود نہیں تھا، بعد میں کسی نے گھڑ کے اس کو نیا نکالا ہے. تو باپ دادا نے بات نہیں سنی تھی اور یہ بعد میں پیدا ہوئی ہے. تو یہ معنی اس کے ہے. تو یہ حدیث ہے، یکون فی آخر الزمان، بعد کے دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. اور یہاں بتایا جا رہا کہ کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اسی لیے ایسی ایسی باتیں گھڑ کے تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی. اور تم ان سے بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، یعنی اگر تم ان کی بات مان لیتے ہو، اس غلط بات کو دین سمجھ کے اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہو، کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. ہو سکتا ہے شرک میں پڑو گے، ہو سکتا ہے بدعات میں پڑو گے، ہو سکتا ہے حرام کو حلال ماننے لگ جاؤ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور لا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو فتنے میں ڈال دیں، کہ کبھی وہ ایسی حدیث ہو کہ جو بالکل ہی خلاف ہو، عقل کے بھی خلاف ہو، قرآن کے بھی خلاف ہو، اور دوسری حدیثیں ان کے بھی خلاف ہو، اور بالکل وہ حدیث ایسی ہو جس کو مانا ہی نہیں جا سکتا ہے. اینڈ میں بتانے والا ہوں ایسی حدیث ہے، کوئی بھی مان نہیں سکتا اس کو. تو اب ایک آدمی جب نبی کے نام سے وہ بات سن رہا ہے، ایک مثال، کدو کو بغیر دوا کیے مت کھاؤ، ایسی بھی حدیث ہے، ایسی بھی حدیث ہے کہ کدو کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ. تو ایسی اوٹ پٹانگ باتیں بہت سارے لوگوں نے, جاہل آدمی کیا کرے گا, وہ اپنی جہالت سے ایک بہت بڑی حکمت کی بات بناتا اور کسی کی طرف منسوخ کر دیتا, اس کے لیے وہ حکمت ہے. لیکن سمجھدار انسان کے لیے کیا ہے؟ جہالت کا جملہ ہے وہ, کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ ہی سمجھتا ہے. اب اس اپنی انٹیلیجنس سے جو بنائے گا اس کو اچھا ہی دکھائی دے گا, لیکن سمجھدار انسان کو معلوم ہے کیا ہے, اوٹ پٹانگ بات کہہ رہا ہے, بکواس ہے بالکل. تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا ہے. علماء نے مستقل کتابیں لکھی جس کا موقع نہیں ہے, انشاءاللہ اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں اور کس طرح سے حدیثیں گھڑی گئیں, اس کو ہم مستقل ایک سلسلہ وار انشاءاللہ ترتیب سے دیکھیں گے. بہرحال تو یہاں پر آپ نے بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے سامنے جھوٹی حدیثیں بیان کریں, ان کو ماننے سے تم گمراہ ہو جاؤ, یا ولا یفتنونکم, کہیں تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی دیکھے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسا بول سکتے ہیں, اتنی غلط بات ہمارے نبی نے کہی, یا ایسا غلط کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, لیکن وہ نا حدیث تو ہیں. تو دین کے بارے میں کیا ہو جائے, وہ کنفیوز ہو جائے. اس لیے بہت سارے منکرین حدیث جو حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں, ان کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے بیچ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اسے کیا ہے یہ, تو بولتے سرے سے کیا کرو, پیڑ ہی کاٹ دو, مسئلہ ہی ختم. چیل کوے کی وجہ سے شور ہو رہا ہے, ٹینشن ہو رہا ہے بہت, پیڑ ہی کاٹ دو, اس پہ جمع ہی نہیں ہوں گے. تو صحیح ضعیف یہ حدیث معتبر غیر معتبر یہ ٹینشن لے کون, سبھی چھوڑ دو, بس ایک قرآن کو پکڑ کے اپنا چلو. کئی لوگ اس وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. تو ضعیف حدیث کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان احادیث کی وجہ سے دین میں کنفیوز ہوتے ہیں. آگے میں اس بارے میں اور مزید چیزیں بتاؤں گا. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو دھوکہ دیں گے, غلط باتیں, جھوٹی جھوٹی حدیثیں بتائیں گے, تو آپ نے کہا کہ تم خبردار ان سے بچنا. علماء نے کہا, امام الحاکم نے اور اسی طرح سے دارقطنی اور بہت سارے علماء نے اسے کہا, اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے, تو ہم کو پہچان ہو کون کون ہے. اس لیے راویوں کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے, یہ دجال تو نہیں, یہ کذاب تو نہیں, ہر راوی کو چیک کرنا پڑے گا. اس لیے چیک کر کے ہی حدیث لیں گے, علماء نے اس طرح سے دلیل دی. سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ کوئی آدمی کہے یہ کیا حدیث کو چیک کرنے نکلے لوگ, نبی کی بات کو چیک کرتے, اتنے بڑے ہو گئے کہ تم لوگ, ایسے بھی لوگ ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی آ کے اگر آپ سے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا, جھوٹ بھی بول سکتا ہے وہ. ہم نبی کی بات کو اس پر شک نہیں کر رہے ہیں, ہم کس پر شک کر رہے ہیں کہ یہ آدمی جو نبی کے نام سے کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا کہا کہ نہیں کہا. اگر یہ معتبر ہے تو ٹھیک ہے مانیں گے, معتبر نہیں تو نہیں مانیں گے. اس لیے علماء نے کہا کہ راویوں کی تحقیق ضروری ہے, حدیث کے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی حدیث پیش کرتا ہے وہ بھی کیا ہو, معتبر ہو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث کی تین قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. حدیث کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں, ایک صحیح حدیث, نمبر دو حسن حدیث, نمبر تین ضعیف حدیث. بیسک ایک دم اوپر آپ سمندر کے اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو اتنا دکھے گا کہ حدیث کی تین قسمیں ہیں, ایک صحیح حدیث ہے, دوسری حسن حدیث ہے, اور تیسری ضعیف حدیث ہے. صحیح حدیث اور حسن حدیث اس طرف ہے ماننے والوں میں سے, ان کو ماننا چاہیے. ضعیف حدیث اس طرف سے ہے کہ اس کو نہیں لینا چاہیے. اس لیے علماء نے دو قسمیں بنیادی طور پر کی. حافظ ابن حجر کا آپ نقمۃ الفکر یا نزہۃ النظر یا اسی طرح سے تدریب الراوی یا اس طرح سے اور بہت ساری کتابیں ہیں, تقریب النواوی امام النووی کی یا اسی طرح سے مقدمہ ابن الصلاح, کتنی کتابیں ہیں آپ ان میں دیکھیں گے. بیسیکلی دو قسمیں آپ کو دکھتی ہیں. علماء نے کہا حدیث کی دو قسمیں ہیں, مقبول مردود, میں آگے آؤں گا اس پہ بھی. مقبول میں کون سی قسمیں ہیں, جن کو قبول کیا جائے گا, جن حدیثوں کو مانا جائے گا, تسلیم کیا جائے گا, صحیح اور حسن, اور مردود جن کو رد کیا جائے گا, ضعیف. صحیح اور حسن کیا ہے, اور کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے, کون سی حدیث نہیں ہوتی ہے, آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. امام النووی اپنی کتاب التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر, اس کتاب میں کہتے ہیں, اس کو تقریب النووی کہتے ہیں, مختصر نام اس کا. امام النووی کو نووی بھی کہتے ہیں, اسی پر سے جلال الدین سیوطی نے نام رکھا اپنی کتاب کا, جو اس کی تشریح ہے, تدریب الراوی شرح تقریب النووی. تو یہ کتابیں حدیث کے سلسلے میں کہ حدیث کو کیسے چیک کرنا چاہیے. امام النووی اپنی کتاب میں کہتے ہیں, صحیح حدیث کی تاریخ میں کہتے ہیں وہ ہوا متصل سندہ اور بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علۃ. کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس کی سند جڑی ہوئی ہو. جس کی سند کیا ہو؟ جڑی ہوئی ہو. یعنی محدث سے جس نے بیان کیا, محدث کی ملاقات اس سے ہے, اس نے جس سے سنا تھا ڈائریکٹلی سنا تھا, اس طرح سے جس طرح سے حدیث پہنچی ہے اوپر تک, بیچ میں کوئی آدمی ایسا غائب نہ ہو کہ اس نے اس سے نہیں سنا, تو بیچ میں کوئی تو بھی ہے لیکن اس کا نام نہیں ہے, اس کا لنک نہیں ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر کوئی بات بیان کریں کہ فلاں صاحب نے ایسا کہا, آپ سے جب پوچھا جائے کہ آپ نے ان سے ڈائریکٹ سنا, آپ کہیں کہ نہیں مجھ کو ایک تیسرے آدمی نے بتایا, آپ سے کہیں اس کا نام بتاؤ, بولے نہیں بتاتا, تو کیا یہ بات معتبر ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں ایک ایسا آدمی غائب ہے جس کا معتبر ہونا معلوم نہیں ہے, معتبر ہے کہ نہیں, وہ آدمی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ سند کیا ہے؟ منقطع ہے. منقطع بریک اس کے اندر ہے, اس میں لیکیج ہے, اس میں بیچ میں جو ہے بریکیج ہے. اس لیے کہ حدیث کے معتبر ہونے کے لیے ہر آدمی کا معتبر ہونا سند میں ضروری ہے, کیونکہ آیت آپ دیکھ چکے ہیں. لیکن صحیح حدیث ضعیف حدیث میں سے نہیں ہوتا ہے, اس میں انقطاع ہوتا ہے. کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں, یا اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے, ڈائریکٹلی ایک آدمی دوسرے کا نام بتاتا ہے اور بیچ میں کوئی آدمی غائب ہوتا ہے, اس کا نام نہیں بتایا جاتا ہے. تو ایسی حدیث جو ہے صحیح ہوتی ہے جس کی سند نمبر ایک, رول نمبر ایک, سند جڑی ہوئی ہو. یہ بہت مشکل موضوع ہے, میں اس کو میری پوری طاقت سے آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس لیے میں چہرے دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ جو موضوع یہ کیا ہے, ہم نے کبھی سنے نہیں, یہ اسی حدیث کے ذمن میں تو نہیں آ رہا. ایسی ایسی باتیں بتا رہیں گے, ایسی باتیں بتائیں گے تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی. تو اگرچہ فلاں کے باپ دادا نے نہ سنی ہو, لیکن امام النووی اس کے باپ دادا کے پہلے کے, تو ان کے ادھر سنے ہیں لوگوں نے, تو یہ نئی بات نہیں ہے, پرانی بات. امام النووی آج سے 700-800 سال پرانے ہیں, 700-800 سال پرانے ہیں. تو حدیث صحیح تب ہوتی ہے نمبر ایک جس کی سند جڑی ہوئی ہو, نمبر ایک. نمبر دو بالعدول الضابطین, یہ شرط نمبر دو اور شرط نمبر تین ہے. بالعدول عدل کی جمع ہے, عدول معتبر ہوں تقوی کے اعتبار سے, ہر آدمی تقوی کے اعتبار سے پکا ہونا چاہیے. نمبر تین الضابطین, ضابط اس کو کہتے ہیں جو دھیان سے سن کے برابر احتیاط سے پہنچاتا ہو, کم زیادہ نہیں کرتا ہو. کیونکہ دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے, بہت سچا ہے لیکن بہت بھولا ہے, اور اس کو ہمیشہ حدیث سنتے ٹائم پہ نیند آتی ہے. تو ایسا آدمی جو غافل ہوتا ہو اور جو سنتا ہو لیکن بعد میں یاد نہیں آتا, بیٹھو کیا بولے تھے یاد نہیں آ رہا, شاید ایسا بولے تھے, ایسا آدمی جو ہوتا ہے, جو بھلکڑ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ میموری پکی نہیں ہے, دین میں پکا ہے اللہ والا ایک دم, لیکن یادداشت پکی نہیں ہے اس کی, تو ایسے آدمی کی بات نہیں لی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ پکا جو بول رہا ہے کہ دیکھ, بولے یاد نہیں آ رہا میرے کو, پر ایسے لگتا میرے کو, تو لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے آپ. آپ دنیا کی خبریں نہیں لیتے. آپ کو بولے کوئی کہ دور جانا ہے آپ کو, وہی نمبر کی بس, یہی بس جاتی, شاید یہ جاتی, پکا نہیں لیکن یہ جاتی ہے. ٹکٹ کتنا ہے؟ 800 روپے اس کا. تو ٹکٹ سنتے آدمی پیچھے ہٹے گا, پکا بول یہی بس ہے کیا؟ ٹکٹ نکالوں گا بیٹھوں گا, بعد میں معلوم پڑے گا کہیں اور چھوڑ دیا. آدمی لیتا ہے ایسی نیوز؟ نہیں لیتا ہے, دنیا میں نہیں لیتا, دین میں لے لیتا, دین میں نہیں لے سکتا. تو دو چیزیں ہیں, ایک تقویٰ اس کا مضبوط ہونا چاہیے کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا, سچا آدمی پکا آدمی ہے. دوسرا یادداشت بھی اس کی پکی ہو, ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی بولتا ہے کچھ بھی سنتا ہے یاد نہیں رہتا اس کو. تو ایسے راوی کو جس کی یادداشت پکی ہو اس کو ضابط کہتے ہیں, جس کا ضبط ہے, جو حدیث کو پکڑ کے رکھتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں ضبط کر رہا ہوں بہت دیر سے, یعنی میں پکڑ کے رکھا ہوں اپنے آپ کو. یعنی ضبط کرنا کا مطلب اس کو تھام کے رہنا, اس کو ضائع نہیں ہونے دینا نیوز کو. تو ایسے لوگ جو عادل بھی ہوں, عدل ہوں اور ضابط ہوں, یہ ہر راوی میں دو صفات ہونی چاہیے. نمبر تین, یعنی یہ نمبر چار اور پانچ ہے آگے, من غیر شذوذ ولا علہ, یعنی وہ روایت جو پیش کر رہا ہے وہ شاذ بھی نہ ہو اور معلل بھی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ تھوڑے ٹیکنیکل ورڈز ہیں. شاذ نہ ہو, کبھی ایک آدمی یادداشت کا اچھا ہوتا ہے, لیکن ایک آدمی اس سے اچھی یادداشت والا بھی ہوتا ہے اور اچھی یادداشت والا کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی یادداشت اچھی زندگی میں کبھی بھولا نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھی پکی یادداشت والا آدمی بھی کیا ہوتا ہے, بھولتا ہے. تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو اچھی یادداشت والا ہے اور وہ ایک بات بول رہا ہے, لیکن اس سے پکا آدمی ہے جو اس کی میموری ایک دم پکی ہے, وہ ایک بات بول رہا, یہ بات جو بول رہا اس سے ٹکرا رہی, کس کی بات لیں گے آپ؟ اس آدمی کی بات لیں گے جس کی پکی ہے, اور اس کی بات چھوڑ دیں گے. تو یہ ہے معتبر, یادداشت اچھی ہے, دینداری اچھی ہے, لیکن اس کی بات کس سے ٹکرا رہی؟ اس سے زیادہ معتبر یادداشت والے سے ٹکرا رہی. تو اس کی بات کو نہیں لیتے ہیں تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ ہے. تو یہ فطری قاعدے ہیں, یہ کوئی ایسے نہیں کہ کہاں سے زبردستی بنا کے لائے ہوئے. آپ روزانہ اس کو کرتے ہو, آپ اپنی زندگی کے سلسلے میں اس کو کرتے ہو احتیاط کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دین میں زیادہ کرنا چاہیے اس کو, تو شاذ نہ ہو, معلل نہ ہو. معلل نہ ہو یعنی اس میں ایسا کوئی چھپا ہوا عیب نہ ہو کہ دکھنے میں تو اچھی دکھ رہی, حدیث صحیح دکھ رہی, معتبر دکھ رہی, لیکن کوئی اس میں ایسا ڈیفیکٹ ہے جو ایکسپرٹ سمجھ سکتا ہے. یعنی ایک آدمی بتا رہا ہے کہ فلاں سے حدیث ہم کو ملی ہے اور دونوں ایک ہی بستی میں رہتے ہیں, لیکن یہ بات اس نے اس سے نہیں سنی, یہ پکی بات ہے, کیونکہ جب یہ بات کہی گئی تھی یہ وہاں نہیں تھا. تو اب کیا ہوگا, کسی اور سے سنا ہے. لیکن کوئی دوسرا آدمی کیا سوچ سکتا ہے, ارے ایک ہی بستی کے, ہو سکتا ہے سنا ہو, لیکن دوسرا جانتا ہے کہ یہ بات اس نے اس سے نہیں سنی, کسی اور سے سنی, اس نے کسی اور سے سنی ہے. تو وہ آدمی کون ہے نہیں معلوم. تو یہ روایت کیا ہے, اس میں ایک چھپا ہوا عیب ہے کہ یہ بات ڈائریکٹلی اس نے نہیں سنی ہے, لیکن دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید سنا ہو, لیکن جو ایکسپرٹ آدمی ہے اس کو معلوم ہے کہ نہیں, پکا اس نے نہیں سنا ہے. تو ایسی روایت جس میں چھپا ہوا عیب ہو, اب یہ معلل کو زیادہ سمجھانا پڑے گا لیکن میں اختصاراً سمجھا رہا ہوں, کہ جس میں ایسا چھپا ہوا عیب ہو جو ہر آدمی نہیں پکڑ سکتا ہے, ایسی روایت کو کیا کرتے ہیں؟ ایسی روایت کو معلل کہتے ہیں. تو معلل بھی ضعیف ہوتی ہے, شاذ بھی ضعیف ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے پانچ چیزیں صحیح حدیث کے لیے ضروری ہیں. نمبر ایک, سند جڑی ہو. نمبر دو, ہر راوی تقوی میں معتبر ہو. نمبر تین, ہر راوی یادداشت میں پکا ہو. نمبر چار, وہ روایت اس سے معتبر سے ٹکراتی نہ ہو. نمبر پانچ, وہ روایت ایسی نہ ہو کہ اس میں سیکرٹ کوئی خرابی ہو, چھپی ہوئی مخفی کوئی خرابی ہو جو بڑا محدث پکڑ سکتا ہے, ہر آدمی نہیں پکڑ سکتا ہے. ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سوچیں صحیح حدیث کتنی زیادہ چھن کے آپ تک آتی ہے. یہ بی بی سی نہیں ہے, کسی سے بھی سنا بتا دیا. ہر روایت کو چیک کتنا احتیاط کیا, ورنہ کوئی آدمی آج کھڑا ہو کے بولتا نبی کے نام سے بول رہے مسلمان, پکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے, پکا ہے کیا؟ آج ہم بول سکتے سینہ ٹھوک کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہم کو پہنچی ہے ایک دم سچے متقی پکی یادداشت والے ایک دم معتبر ذریعے سے ہم کو پہنچی ہے. ایسا نہیں کہ کسی کے بھی دل میں کچھ بھی آیا بول دیا ہاں حدیث مان لیے اس کو, ایسا نہیں چلتا ہے. دین اتنا ہمارا سستا نہیں ہے, ایسا کچا دین نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر بنیاد بنا لی جائے. ٹھوس چیز کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے دین کی. ایکسیپٹ کرنے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک دم مضبوط, ایک دم فلٹر بہت پاورفل ہے. آپ پانی چھان کے پیتے, دین چھان کے نہیں پئیں گے, آپ کو کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بارش کے دنوں میں لوگ بولتے ہیں بھائی کیا کرو معلوم, فلٹر لاؤ, الٹرا فلٹر لاؤ, سپر فلٹر لاؤ. کیوں؟ پانی اچھا نہیں آ رہا, پانی اچھا نہیں آ رہا. پانی اچھا کیا ہوگا, بیمار پڑے گا. تو بیمار تو ویسے بھی تو پڑ سکتا ہے, بیمار نہیں پڑنا چاہیے. بچوں کو فلٹر کر کے پلاؤ. ہاں اچھا, اور دین فلٹر کر کے مت لو, دل گڑپ گڑپ کر کے دین پی لو, تو کوئی ضرورت نہیں فلٹر کرنے کی, سب ہضم چلتا ہے ایسا. اب دنیا کے بارے میں احتیاط کریں, صحت کے بارے میں, کھانے کے بارے میں, کپڑے کے بارے میں, دوائی کے بارے میں احتیاط کریں, برابر دیکھتا ایسا ہے کہ نہیں. اچھا دوائی لے گا, پڑھا لکھا نہیں بھی ہے, کوئی تو بتا دیا چاچا نانا ماموں اس کا بتا دیا, ایکسپائری ڈیٹ دیکھنے کا آ گیا اس کے بعد, ایکسپائری ڈیٹ دیکھتا, اچھا بولتا یہ دوائی ایکسپائر ہو چکی, واپس دیتا ہے. دنیا کے بارے میں احتیاط کرتا ہے, جسم کے بارے میں, صحت کے بارے میں, کپڑوں کے بارے میں, اور ہر چیز کے بارے میں احتیاط کرتا ہے, دین کے بارے میں احتیاط نہیں کرتا ہے. کیا ہو گیا اس کو؟ دین کے بارے میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. یہ محدثین کا احسان ہے اس امت پر کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سلسلے میں احتیاط کیا, اور صحیح اور غیر صحیح کو الگ کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے, آسانی پیدا کر دی ہے. جس میں سرِ فہرست امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور امام مسلم بھی، جنہوں نے اپنی کتاب میں ٹینشن ہی نہیں رکھا، آج میں صرف صحیح رکھتا ہوں، اس میں پڑھنے والے کو بھی ٹینشن نہیں ہے کہ دیکھیں گے صحیح ہے کہ ضعیف ہے، انہوں نے کہا صحیح ہے لے لو یہ صحیح ہے، کم سے کم اتنا تو پڑھ لے آدمی، تو ایسا علماء کا یعنی احسان ہے امت کے اوپر۔ ہاں یہ مطلب نہیں کہ بخاری کے باہر صحیح نہیں ہے، اس کے باہر بھی صحیح ہے، لیکن انہوں نے ایک مجموعہ کتاب دیا کہ ٹھیک اتنا پڑھو یہ صحیح ہے، یہ معتبر ہے تمہارے لیے، میں چھان کے دے رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں پانچ چیزیں ہوں۔ حسن حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حسن حدیث بھی صحیح ہوتی ہے لیکن بس ایک کمی اس میں ہوتی ہے، وہ ایک کمی کیا ہے کہ اس کے راویوں کا یا کسی ایک راوی کا حافظہ ایک دم ٹاپ سپیریئر نہیں ہوتا ہے، ایوریج ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں کیسا چاہیے حافظہ؟ ایک دم ٹاپ لیول کا حافظہ چاہیے، ایک دم ہائی کوالٹی کا اس کی میموری ہونا چاہیے، لیکن اگر راوی کی میموری ایک دم ٹاپ نہیں تھی، ٹھیک ہے ایوریج ہے، ایک دم بھلکڑ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، اس کی یادداشت اتنی بہت بھاری نہیں ہے، تو ایسے راوی کی حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ حسن۔ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یعنی روایت بھی کیسی ہے؟ اچھی۔ صحیح، صحیح سقیم کے بالمقابل ہے، ضعیف کے بالمقابل ہے۔ صحیح یعنی بولتے صحیح سالم ہے، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، صحیح کے الٹا غلط نہیں ہوتا ہے، حدیث کے اس میں صحیح کے الٹا ضعیف ہوتا ہے۔ ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ضعیف کا مطلب بزرگ نہیں ہوتا ہے، وہ سر ہوتے ضعیف تو زیادہ، ضعیف لوگوں کا احترام کرنا چاہیے نا، تو ضعیف حدیث کو تو اور ادب سے لینا، یہ بیچارے وہ ہیں جو پڑھتے تو نہیں ہیں لیکن پڑھاتے زیادہ ہیں اپنے دل سے کچھ بھی، یعنی ضعیف کی ان کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے دل، ضعیف کمزور ہوتا ہے۔ آپ کمزور کرسی پہ کبھی نہیں بیٹھتے، کیوں؟ گر جائیں گے، ٹوٹ جائے گی۔ ایک مضبوط آدمی ہے، کمزور کرسی دو اس کو، بہت نازک ہے، ذرا سنبھل کے بیٹھو، سنبھل کے بیٹھے گا، بیٹھے گا ہی نہیں بیٹھے، کیونکہ کمزور چیز اس پر کوئی چیز اس کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو حدیث کے سلسلے میں حسن وہ ہے جس میں یادداشت میں تھوڑا ہلکا پن ہو لیکن عیبدار یادداشت نہ ہو۔ اسی لیے ابن حجر کہتے ہیں فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالصَّحِيحِ فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ، اگر ساری شرطیں صحیح کی ہیں بس یادداشت تھوڑی سی ہلکی ہے تو یہ ایسی حدیث حسن ہوتی ہے۔ ضعیف، ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے؟ ابن حجر نے بہت مختصر تعریف اس کی دی ہے، کہتے ہیں کہ ثم المردود، مردود کا لفظ تو آپ کو معلوم ہوگا، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو مردود کا مطلب جس کو رد کیا جائے، جس کو رد کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردود۔ جس کو قبول کیا جائے اس کو کہتے ہیں مقبول۔ تو ابن حجر کہتے ہیں ثم المردود۔ ابن حجر کب کے ہیں؟ ابن حجر بھی آج سے 700 سال پرانے ہیں، فتح الباری جو بخاری کی مشہور شرح انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں ثم المردود، جہاں تک کہ مردود حدیث کا تعلق ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ اما ان یکون لسقط من اسناد او طعن فی راو، دو وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور رد ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک کہ سند ٹوٹی ہوئی ہو، سند جڑی ہوئی نہ ہو، یا پھر راوی کے اوپر طعن کیا گیا ہو، یعنی راوی میں کوئی عیب ہو، راوی میں عیب ہو، عیب دینداری کا بھی ہو سکتا ہے، یادداشت کا بھی ہو سکتا ہے، تو ان دو عیبوں کی وجہ سے حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے، کہ سند جڑی نہیں ہے اور راوی کیا ہے؟ دین کے اعتبار سے یا یادداشت کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ اسی میں اتنا ٹائم ہمارا چلا گیا ہے، اس لیے کہ موضوع بہت مشکل ہے، اگر آپ کو یہ نہیں سمجھے گا تو آگے کا کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ جہاں تک کہ ضعیف روایات میں تقوا کا معاملہ ہے، اگر ایک آدمی جھوٹا تھا، بدعتی تھا، یا اسی اعتبار سے اس کی جو ہے زندگی میں دینداری نہیں تھی، فاجر تھا، فاسق تھا، تو اس کی روایت مقبول نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی یادداشت تھوڑی کچی تھی، اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے وہ نہیں لیں گے، لیکن اگر وہی بات کوئی اور راوی بیان کر رہا ہو، اس کی بھی تھوڑی یادداشت کچی تھی، تو علماء نے کہا کہ ایسی حدیث کو لیا جائے گا۔ ایک ہی بات دو آدمی کہہ رہے ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں، ایسا بھی نہیں دونوں بازو مزم بیٹھ کے ایک ہی بات بول رہے، ویسا نہیں کہ ایک دوسرے طریق سے ایک بات آ رہی ہے اور ایک دوسرے طریق سے ایک بات آ رہی ہے، ایک ہی حدیث، ایک ہی ٹاپک پہ ایک ہی بات دو الگ الگ لوگ کہہ رہے ہیں اور ان کی یادداشت کیا ہے؟ کچی ہے۔ تو ان کی بات دونوں مل کے پاور بن جاتی ہے، دونوں مل کے کیا بن جاتی ہے، حسن لغیرہ، یہ ایک نے دوسرے کو سپورٹ دیا اور اس کی حدیث لی، اس کی حدیث ہم نے لے لی ہے. آپ بولیں گے ایسا کا حساب یہ کہاں سے لائے، اس کی یادداشت خراب ہے تو کیوں لیے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے. مثلا یہ بات کہاں ہے، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ کو تو نہیں لگ رہا یہ بات آج ٹاپک ہمارا پورا ہوگا کیونکہ میرے پاس تقریباً 32 صفحات ہیں، پورے 32 ختم ہو جائیں گے میرے بتاتے، اللہ آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم اپنے لوگوں میں سے، اپنے مردوں میں سے دو مردوں کو گواہ بناؤ. رجال مرد کے لیے یہاں پر آتا ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، قرض کا معاملہ ہے، رہن رکھنے کا معاملہ ہے، سورۃ البقرہ میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اللہ نے کہا دو مردوں کو گواہ بناؤ اپنی ڈیل کے اوپر، دو آدمی گواہ چاہیے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو آدمی تم کو نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو ایک آدمی بھی چلے گا اور دو عورتیں لگیں گی. یعنی ایک آدمی ہونا چاہیے اور ایک دوسرا آدمی اگر نہیں مل رہا ہے، ایک ہی آدمی ہے، تو ایک آدمی کے بدلے کتنی عورتیں چاہیے، عورت بھی چل جائے گی لیکن ایک نہیں، کتنی چاہیے، دو عورتیں چاہیے. وَامْرَأَتَانِ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، لیکن تمہارے گواہوں میں سے ایسے گواہ جو جن سے تم راضی رہو، یعنی جو تمہارے نزدیک کیا ہوں، معتبر ہوں، ایسے نہ ہو کہ اعتبار کے لائق نہ ہو. تو ایسے اعتبار کے لائق ایک مرد اور دو عورتیں بھی چلیں گی. لیکن یہاں پر اللہ نے ایک بہت بڑی بات کہی جو اس سلسلے میں ہمارے لیے یعنی ثبوت فراہم کرتی کہ کیسے ہم دو کچے راویوں کی گواہی کو لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، کہ اگر ایک عورت غلطی کر جائے بتانے میں، گواہی دینے میں، تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. کون سی، پہلی کی دوسری، کوئی بھی، دو میں سے کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. تو ایک اگر غلطی کرے تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، ایک کی یادداشت میں کچھ خرابی ہے تو دوسری کیا کرے گی، اس کو، اس کی بات کو، اس کو یاد دلائے گی، اس کو کریکٹ کرے گی. تو علماء نے کہا کہ عورت کی یادداشت فائنینشیل میٹرز میں کیسی ہوتی ہے، وہ اس کا فیلڈ اس کی نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے دو عورتوں کی گواہی یہاں پر کہی گئی کہ اگر وہ غلطی بھی کرتی ہے تو ایک اور ایک عورت، دو عورتوں کی گواہی کیا ہوگی، معتبر ہوگی. علماء نے اس سے قاعدہ لیا کہ اگر دو راوی ایسے ہوں کہ یادداشت خراب ہو تو دونوں کی گواہی، جیسے عورتوں کی مل کے ایک گواہی بنتی ہے معتبر، ویسے دو کچی یادداشت والے راویوں کی گواہی کیا ہو جائے گی، معتبر ہو جائے گی. اس کو متابعت کہتے ہیں، اس کو متابعت کہتے ہیں کہ ایک ہی بات دو راوی بیان کر رہے ہیں اور ان دونوں کی بات مل کر معتبر ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات، یہ دلیلیں بعض لوگ بولتے ہیں نا اسماء اور رجال کہاں سے لائے ان لوگوں نے، تو یہ ساری دلیلیں اس کی، اب اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، علماء نے کتابیں اس پہ لکھی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انہیں کم سے کم وقت میں سمجھائیں. تو یہاں پر مطابعت میں قاعدہ ہے کہ دو کچی یادداشت والے راویوں کی روایت مل کر حسن لغیرہ معتبر درجے تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اگر راوی کی یادداشت کی بجائے اس کا تقویٰ خراب ہو، دینداری میں وہ پکا نہ ہو، تو دو نہیں تین بھی اگر ہو جائیں تو ان کی بات معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے یادداشت کی بنیاد پر یہ کہا ہے، تقویٰ کی بنیاد پر نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں یہی بات عین الہدایہ میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے میں تھوڑے تھوڑے بھی یہ حوالے بھی دوں گا تاکہ جو لوگ بولیں گے ہم نہیں مانتے ان کی باتوں کو، تم کو زیادہ سمجھتا ہے کہ ان کو، تو وہ ان کو سمجھتا ہے ان کی بات لے لیں. عین الہدایہ جو ہدایہ کی شرح ہے اور حنفی فقہ میں یہ کتاب مانی جاتی ہے، مشہور ہے، اس میں لکھا ہوا ہے قال المترجم، واضح ہو کہ جو، یہ اردو میں ہے، عین الہدایہ اردو میں ہے، واضح ہو کہ جو اسناد ان کی مجروح ہو وہ کثرت طرق سے قوت نہ پاویں، اور جو اسناد حسن ہو وہ علل دیگر سے خالی ہونا چاہیے، اور جو اسناد خلل سے خالی ہو وہ صحاح طبقے اول و دوم کی کسی حدیث میں تغیر دینے والی نہ ہو اور نہ اس سے تغیر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم. بہت اردو ہے، گاڑی اردو ایک دم. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسناد ان کی مجروح ہو، جرا ہو کسی کے اوپر، وہ کثرت طرق سے قوت نہ پاوے ہیں. یعنی بہت سارے طریق سے، راستوں سے ایک حدیث آ رہی ہے، لیکن اگر راوی مجروح ہو ان میں، ان کی دینداری کے اعتبار سے ان پر علماء نے رد کیا ہو یہ صحیح آدمی نہیں ہے، تو ایسے کئی لوگ بھی بات بیان کرتے ہیں، ایک وہ مل کے پاور ملے گا اس کو نہیں ملے گا. ہاں یادداشت اگر پکی ہے، یادداشت کچھی ہے تو مل سکتا ہے، جیسا کہ اوپر میں نے بیان کیا. تو یہ عین الہدایہ میں بات لکھی ہوئی، اور بھی کتابوں میں علماء نے اس کو لکھا ہے. سارے اگر میں متون ذکر کرنا شروع کروں آپ بھی تھک جاؤ گے اور وقت بھی ختم ہو جائے گا. یہ سمجھ لیجئے کہ آگے مستقبل میں اس موضوع پر مستقل ہم کچھ درس دیں گے تاکہ تفصیل سے بات سمجھ میں آئے، لیکن یہ آج اس کا یعنی سمجھ لیجئے مقدمہ ہے، یہ سٹارٹنگ ہے اس موضوع کے لیے. اب ضعیف حدیث کے سلسلے میں لوگوں میں بعض غلط فہمیاں ہیں. ہمارے ایک بھائی کہنے لگے، ایک مولوی صاحب سے ان کی بات ہوئی، تو مولوی صاحب کہنے لگے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، ہمارا ایمان ضعیف ہوتا ہے اس لیے ہم اس میں شک کرتے ہیں. جی میں کبھی فرضی باتیں نہیں بولتا ہوں، جو ہوا ہے وہی بول رہا ہوں. بولے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمارا ایمان ضعیف ہوتا ہے، ہم مان لیں گے تو کیا شک ہوگا اس میں، ہم شک کرتے ہیں تو شک ہوتا ہے. ان کے نزدیک کیا ہے، ساری حدیثیں لینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف کا مطلب اولڈ، پرانا، اولڈ از گولڈ. بعض لوگ بولتے ہیں ضعیف بزرگ کو بولتے ہیں، بزرگ کا زیادہ احترام کرنا چاہیے، تو یعنی ضعیف حدیث کا بھی زیادہ احترام. لوگوں کے پاس بہت سارے ذہن میں خلل ہوتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے ان کی عقل اور یاد اور ان کی معلومات کے اعتبار سے. تو ضعیف حدیث بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ضعیف سب لینے کا، نبی کا نام آیا نا سوچنے کا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا نا سوچنے کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بات ماننے کا، یہ کیا ہے کوئی بات مان رہے کوئی نہیں مان رہے، تم کا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے بعض لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ ہر حدیث ماننا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سمجھدار نہیں کہا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو جو ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں، چیک نہیں کرتے ہیں صحیح ہے نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جھوٹوں کی لسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے، ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہے، چیک نہیں کرتا ہے یہ جو بات میں نے سنی معتبر ہے کہ نہیں ہے، بلکہ جیسی سنو، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو بھی سن لیا تحقیق نہیں کرتے صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ایسے ذریعے سے علم پہنچتا ہے جو معتبر نہیں ہوتا ہے. اس لیے حدیث کے سلسلے میں یہ تو ہر بات کے لیے ہے چیک کرنا. یہاں پر آپ نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا دیکھیے ایک آدمی اگر بغیر تحقیق کے ہر سنی بات کو بیان کرتا ہے تو کبھی سچے سے سنے گا چلو سچی بات پہنچا دیا، کبھی جھوٹی بات بھی پہنچے گی، اگر تحقیق کے بغیر پہنچا دیا تو جھوٹی بات پھیلانے والا بنا کہ نہیں بنا. تو جھوٹوں میں ایک جھوٹا تو وہ ہے جو جھوٹ کو گڑتا ہے، اور جو آدمی جھوٹ کو پھیلاتا ہے اس کا نام بھی کون سی لسٹ میں آتا ہے؟ جھوٹوں کی لسٹ میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے کون بولائی، انہیں کہ اس نے بولا جھوٹا کہیں کہا، یہ بات ایسا تھوڑی ہے. تو جھوٹ کا گھڑنے والا بھی جھوٹوں میں آتا ہے، جھوٹ کا پھیلانے والا بھی جھوٹوں میں آتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے. تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو بات ہم تک پہنچے چیک کرنا چاہیے معتبر ہے نہیں ہے. معتبر ہے لینا چاہیے پھیلانا چاہیے، نہیں ہے نہیں لینا چاہیے اور پھیلانا تو چاہیے نہیں. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے اپنے مقدمے میں. اسی لیے امام الحاکم کہتے ہیں اپنی کتاب المدخل الى الصحیح میں وقد صرح هذا الخبر بالتنبيه لمعرفه الصحيح من السقيم وتجنب روايات المجروحين اذا عرف المحدث وجه الجرح فيه. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح اور غیر صحیح میں فرق کرنا چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث صحیح نہیں ہے. اور جو لوگ مجروح ہیں جن پہ علماء نے جرح کی ہے کہ یہ آدمی معتبر نہیں ہے، ان کی روایت سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، جبکہ محدث کو معلوم ہو کہ یہ اس میں کیا پرابلم ہے. تو جس کو معلوم ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس آدمی کو اس حدیث کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانا نہیں چاہیے جبکہ اس کو علم ہو. علم نہیں ہے تو کہہ سکتے ہیں چلو معلوم نہیں تھا، لیکن ایک آدمی کو معلوم ہے کہ حدیث معتبر نہیں ہے تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. یہ صرف امام الحاکم کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عام محدثین کا معاملہ ہے، بلکہ اس کی اصل اگر آپ دیکھیں تو صحابہ سے آپ کو ملتی ہے. اسی لیے امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ذکر کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا لمبا واقعہ ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کہی، ایک آدمی ان کے سامنے آیا حدیث بیان کرنے لگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دھیان نہیں دیا اس کی بات پر، اس نے کہا میں حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ دھیان نہیں دیتے. تو اس کے جواب میں دیکھیے، ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ انا کنا مرتا اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب کوئی آدمی یوں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس زمانہ ایک پچھلے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے، ابتدرت ابصارنا واصغینا الیہ باذاننا، ہم فوراً اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے تھے کہ کیا بول رہا ہے، ہم فوراً اپنے کان اس کی طرف کر لیتے تھے تاکہ وہ بات سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک زمانہ ایسا تھا. لیکن فلما رکب الناس الصعب والذلول، لیکن جب لوگوں نے ہر قسم کے اونٹ پر سواری شروع کر دی، اچھے اونٹ پر بھی برے اونٹ پر بھی، کیا مطلب، یعنی ہر بات ہانکنا شروع کر دی، اس یہی معنی علماء نے ذکر کیے کہ جب لوگوں نے ہر قسم کی چیز سواری پر سوار ہونا شروع کر دیا، اچھی سواری بھی بری سواری بھی، لم ناخذ من الناس الا ما نعرف، تو ہم لوگوں سے نہیں لیتے ہیں حدیث سوائے ان حدیثوں کو جن کو ہم پہچان لیں کہ یہ معتبر ہے. کون کہہ رہا ہے، صحابی کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم بھی کرتے ہیں، اور کیا نیا کر رہے ہیں. صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب سب معتبر تھے، صحابہ تھے، اور جب بھی کچھ بتاتے ہم مان لیتے، لیکن بعد کا دور جب آیا، کیونکہ ابن عباس اس وقت میں چھوٹے کم عمر تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بعد میں وہ بہت وقت تک باقی رہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا تھا ہم نبی کا نام جب آتا تھا تو فوراً مان لیتے تھے، فوراً دھیان دیتے تھے، اب نہیں کرتے ایسا، اب دیکھتے ہیں کہ بات معتبر ہے تو لیتے، نہیں تو نہیں لیتے، اب چیک کر کے لیتے ہیں. تو حدیث کو چیک کر کے لینا یہ کس کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، معتبر ہے نہیں ہے دیکھنا پڑے گا. اس کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں روایت کیا ہے. تو پہلا جو لوگوں کا شبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث ماننا چاہیے، یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہ صحابہ نے سکھایا، یہ طریقہ غلط ہے. نمبر دو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی حدیث میں آیا ہے کہ اگر صلح کے لیے اگر آدمی تھوڑی بات اوپر نیچے کر بھی دے، دو آدمیوں میں، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہے، اب دونوں کا جھگڑا مٹانے کے لیے ایک آدمی صلح کرنے کے لیے تھوڑا اونچ نیچ بات کر لے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تھوڑا اس میں اپنی طرف سے جمع خرچ بھی کر دے، تو آدمی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. تو جو آدمی اللہ بندے کو ملا رہا ہے کتنا بڑا کام ہے. ابھی دیکھیے آئیڈیالوجی کہاں سے آئی، بہت سارے دعوت کے میدان میں لوگ اس طرح کی چیزوں سے سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث میں کیا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں کے بیچ میں، دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرواتا ہے اور تھوڑا بات ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے. یعنی مثلا ایک آدمی نے بولا اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، ہاں اگر وہ میرے سے جھگڑا نہیں رکھتا ہے تو میرا کیا جھگڑا ہے اس سے. اب اس نے کیا کیا، پہلا جملہ ڈراپ کر دیا، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن پھر بعد میں اس نے کیا بولا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کہ نہیں اس نے، اس کا میرا جھگڑا نہیں تو میرا بھی کوئی جھگڑا نہیں اس سے. تو اس نے کیا کہ اتنا لے لیا اور اس کو جا کے بولا وہ تو تمہارے سے جھگڑا ان کا نہیں ہے. وہ کیا بولتے ہیں کہ اگر اس کا جھگڑا نہیں تو میرا بھی کوئی جھگڑا نہیں. پھر اس نے بولا میرا کیا جھگڑا ہے، لیکن وہ ایسا کریں گے نا میں تو توڑ ڈالوں گا اس کو. اب اس نے کیا کہ توڑ ڈالوں گا کو ڈیلیٹ کیا اور میرا بھی کوئی جھگڑا نہیں، لے کے جا کے اس کو بولا وہ مطلب میرا بھی کوئی جھگڑا نہیں. تو دونوں کے دل کیا ہو گئے، نرم ہو گئے. تو دونوں کو ادھوری ادھوری بات جھوٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر آپ نے کیا کہا، ایسی ادھوری بات جو صلح کے لیے ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتی ہے. یہاں کی خیر وہاں پہنچا رہا ہے، وہاں کی خیر یہاں پہنچا رہا ہے، شر کو ڈراپ کر دے رہا ہے. ٹوٹل نہیں پہنچا رہا، ادھوری بات پہنچا رہا جس میں صرف کیا ہو خیر کی بات ہو، تو ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہے. اب اس سے کچھ لوگوں کو جو ہے ٹیوب سل گئی کچھ لوگوں کی، بولے یہ ہم کو دلیل بہت اچھی ملی. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندے اور بندے کو ملانے میں ایک آدمی کو جھوٹ بولنے جھوٹا نہیں ہوتا ہے وہ، تو پھر بندے اور اللہ کو ملا رہا تو کتنی بڑی بات ہے. تو انہوں نے جھوٹی حدیثیں بھی پھیلانا شروع کیا، بولے اللہ بندے کو ملاتے جھوٹ سے تو ہوں دو نا، تمہارا کیا جاتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث سے اس پہ استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. کئی وجوہات. نمبر ایک، بندے بندے کے معاملے کو بندے اللہ پہ قیاس کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ بندے کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. تو یہاں بندے کو اللہ کے جیسا معاملہ اللہ کا نہیں کر سکتے. نمبر دو، ایک آدمی کا بندے کے بارے میں جھوٹ بھی بول دیا، اگر وہ چلیے جھوٹ بول دیا اس نے کہ اس نے بولا معاف کر دیا، گلے لگانے کے لیے میں تیار ہوں، کھڑا ہوں دروازے پہ، جھوٹ بول دیا اس نے، تو بندے پہ جھوٹ ہوگا، وہ دین کا حصہ بنے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کچھ جھوٹ بول دے تو نسلوں تک وہ دین بن کے چلتا رہے گا، وہ دین کا حصہ بنتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنے کو کسی دوسرے بندے پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کہاں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، امام البخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یعنی اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں کسی دوسرے پر. میرے بارے میں جھوٹی بات بولنا کسی دوسرے کے بارے میں جھوٹی بات بولنے کے برابر نہیں ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کسی اور کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے وہ گناہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے بوجھتے جھوٹ بولے یہ بہت بڑا گناہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے جو جانتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑے، کیونکہ دین میں اپنی طرف سے تحریف کرنے کے معنی میں آتا ہے. بعض علماء نے کہا ایسے آدمی کو قتل بھی کیا جائے گا، ابن کثیر وغیرہ نے سب ذکر کیا اس کو، تو اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ دلیل نہیں بن سکتا ہے. اور آگے میں کچھ متون چھوڑ بھی دے رہا ہوں. نمبر تین، غلط فہمی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ضعیف حدیث معتبر نہیں ہے، لیکن اماموں کے زمانے میں ضعیف حدیث تھی نہیں، اس لیے جو بھی امام ہمارے ہیں تو ان کے زمانے میں صرف صحیح حدیثیں تھیں. بعض لوگوں نے کہا اس طرح سے کہ دیکھو ایک پانی کا جھرنا ہے، اب پانی کا جھرنا ہے، اب اس جھرنے میں ایک آدمی اوپر کی طرف ہے جو پاک صاف پانی لے رہا ہے، اور پھر اس میں ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور آدمی پانی لے رہا ہے، تو اوپر سے جو پانی لے رہا ہے اس کو کتے کا پانی پہنچ رہا ہے؟ نہیں. لیکن جو نیچے والا ہے اس کو کیا پہنچ رہا ہے؟ اس کو گندا پانی پہنچ رہا ہے. تو اماموں نے جو لیا ہے وہ اوپر کے اوپر لے لیے. ہاں، ضعیف کا جو معاملہ آتا ہے وہ بعد والے راوی میں آتا ہے، اماموں سے پہلے ضعیف راوی نہیں تھے، اس لیے ان کی ساری حدیثیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں. یہ غلط فہمی ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اماموں کے زمانے میں بھی صحیح اور ضعیف کا معاملہ تھا، اسی لیے امام جتنے بھی تھے وہ صحیح لیتے تھے، ضعیف نہیں لیتے تھے. ضعیف لیتے تھے کچھ شرطوں سے جو آگے میں بتاؤں گا. تو یہ غلط فہمی کہ اماموں کے زمانے میں صرف صحیح حدیثیں تھیں، ضعیف حدیث کا وجود ہی نہیں تھا، تو بعد میں پیدا ہوا 200 سال کے بعد، 300-500 سال کے بعد. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح سے؟ یہ بات صحیح نہیں. مثال کے طور پر ابن عابدین کہتے ہیں حاشیہ رد المختار میں، بغیر نقطے کے یہ، یعنی مختار خاص ہے، حلال و حرام کا، خاص نہیں خراب کا. ابن عابدین کہتے ہیں رد المختار کے حاشیے میں، کہتے ہیں صح عن الامام ای ابی حنیفہ انہ قال اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات صحیح طور سے ثابت ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ جب حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے تو وہ میرا مذہب ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ صحیح کا لفظ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کون استعمال کر رہا ہے اس کو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صحیح کا لفظ تھا کہ نہیں تھا؟ تو معلوم ہوا کہ حدیث صحیح ہوتی ہے تو غیر صحیح بھی ہوتی ہے. تو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی صحیح اور غیر صحیح کا معاملہ تھا، اسی لیے امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، جب صحیح حدیث ہوتی ہے تو میرا مذہب اس کو میں بناتا ہوں، یعنی میں اس پہ عمل کی اور فتوے کی بنیاد رکھتا ہوں۔ یہ حاشیہ رد المختار میں ہے۔ اسی طرح سے امام مالک کے بارے میں بھی یہ بات ہے، امام مالک بھی ہر راوی سے حدیث نہیں لیتے تھے، کیونکہ امام مالک کے زمانے میں بھی معتبر اور غیر معتبر راوی ہوتے تھے۔ یہ جو مغالتا ہے لوگوں کا کہ اماموں کے پہلے ضعیف راوی تھا ہی نہیں، بعد میں ضعیف راوی آئے کیونکہ وہ خیر القرون تھا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے امام مالک کیا کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں لا یؤخذ العلم عن اربع، چار قسم کے لوگوں سے علم یعنی حدیث نہیں لی جائے گی، چار قسم کے لوگوں سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ نمبر ایک صفیح، یعنی اس صفیح سے، عن صفیح، صفیح یعلن السفہ وان کان اروع الناس، ایسا آدمی جو احمق ہو، بیوقوف قسم کا آدمی ہو، چاہے بہت روایتیں بیان کرنے والا ہو لیکن وہ سمجھدار نہیں ہو، وہ روایت کے بارے میں سمجھدار نہیں ہو، اس سے روایت لی جائے گی نہیں۔ متقی ہے، بہت حدیثیں اس کے پاس ہیں لیکن اس کی حدیث کو نہیں لیں گے، کیوں؟ صفیح ہے، وہ نا سمجھ قسم کا آدمی ہے، سمجھدار نہیں ہو، حدیث کے بارے میں ایک دم سمجھدار ہونا چاہیے۔ وصاحب بدعت يدعو الى هوا، اور ایسا بدعتی، اس لیے علماء نے کہا بدعت کی برائیوں میں یہ بھی ہے کہ ایسے راوی سے حدیث نہیں لی جائے گی جو بدعتی ہو۔ کہتے ہیں کہ وصاحب بدعت يدعو الى هوا، اور ایسے آدمی سے جو بدعتی ہو، جو بدعت کی دعوت دیتا ہو، لوگوں میں بدعت پھیلاتا ہو، ایسے آدمی سے حدیث نہیں لی جائے گی، وہ حدیث دے رہا ہے نہیں لیں گے ہم، اس کی حدیث نہیں مانتے ہم، اس کی حدیث قبول نہیں کریں گے۔ نمبر تین ومن یکذب فی حدیث الناس وان کنت لا اتہمہ فی الحدیث، ایسا آدمی جو لوگوں سے بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہے، چاہے نبی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا ہو، میں اس کو چاہے یعنی حدیث میں اس کو متہم نہ کروں لیکن لوگوں کے بارے میں وہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے بھی حدیث لی جائے گی نہیں لی جائے گی۔ نمبر چار وصالح عابد فاضل، کتنے لوگ مل رہے اس کو، کون؟ صالح نیک، عابد بہت عبادت کرنے والا، فاضل بہت اونچا، فضل والا، فضیلت والا۔ اذا کان لا يحفظ ما يحدث به، جب اس کا یہ معاملہ ہو کہ جو حدیث بیان کرتا ہے اس کو محفوظ نہیں رکھ پاتا ہے، اس سے حدیث لیں گے نہیں۔ کہتے ہیں لا یؤخذ العلم، اس سے لیا جائے گا علم نہیں۔ چار قسم کے لوگ ہیں، جو بیوقوف قسم کا آدمی ہو اس کو خود ہوش نہیں کیا کر رہا ہو، دو وہ آدمی جو بدعتی ہو، دعوت دینے والا بدعت کی، نمبر تین جھوٹ بولنے والا لوگوں کے بارے میں، چاہے حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا ہو، اور نمبر چار وہ آدمی جو چاہے دیندار ہو، چاہے دیندار ہو لیکن حدیث کی فیلڈ میں کچا ہو۔ دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک فیلڈ ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، مثال کے طور پر کوئی مولوی صاحب بہت متقی، اللہ سے ڈرنے والے، تہجد میں روز روتے ہیں، مسجد کا فین ریپیئر کرنے کے لیے آپ ان کو بولو گے؟ نہیں بولو گے۔ یا فیوز اگر خراب ہو جائے آپ ان کو بولو گے؟ نہیں بولو گے۔ اور بولے اللہ والے ان کو بولو، متقی ہیں، ارے بولیں گے ان کی فیلڈ میں یہ، ہاتھ ڈالیں گے جائیں گے، اپنے کو امام پہلے ملتا نہیں جلدی، اور اس میں اچھے امام ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے وہ۔ تو ایک آدمی دیندار ہو سکتا ہے لیکن اس کی فیلڈ وہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اچھا دیندار ہے، اس کی یادداشت خراب ہے، حدیث کے لیے یادداشت کا ہونا ضروری، صرف دین کافی نہیں ہے، کیونکہ بات صحیح نقل کرنے کے لیے یادداشت اچھی ہونا ضروری ہے۔ تو امام مالک کیا کہتے ہیں، ایسوں سے علم لیں گے نہیں، ایسوں سے علم نہیں لیا جائے گا، ایسوں سے حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں اماموں نے ایسا کہا، ان کے زمانے میں تھے ایسے لوگ، ان کے زمانے میں تھے ایسے لوگ۔ سیر اعلام النبلاء میں امام الذهبی نے اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر تین امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی واذا صح الحدیث فاضربوا بقولی الحائط، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب تو وہی ہے، یعنی میں اسی چیز کو اپنے لیے مذہب بناتا ہوں، فتویٰ اسی کے مطابق دیتا ہوں، میں اسی رائے پر چلتا ہوں جو حدیث صحیح سے ثابت ہوتی ہے۔ اور جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے، کوئی صحیح حدیث مل جائے، فضربوا بقولی الحائط، میری بات کو دیوار پر دے مارو، پٹکو ادھر، چھوڑ دو میری بات کو، صحیح حدیث لے لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ آج ایسا کرتا ہے آدمی، نہیں بولتا، ان کے پاس کچھ ہوگا کچھ ہے، اور امام شافعی کیا بول رہے ہیں، اگر صحیح حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ دو، یہ کس کا حکم ہے؟ امام شافعی کا۔ اس لیے بہت سارے مقلدین ہمارے بھائی ائمہ کے اصول کو نہیں لیتے ہیں، فروع کو لے لیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، اصول دے رہے ہیں وہ کہ میری بات مل جائے اور حدیث اس کے خلاف ہو، جب صحیح حدیث مل جائے میری بات کو دیوار پر دے مارو، حدیث کو لے لو. یہ رسیر اعلام النبلا میں امام الذہبی نے نقل کیا ہے. امام الذہبی آج سے 700-800 پرانے ہیں، سال پرانے ہیں. امام احمد کے بارے میں امام ابو داؤد کہتے ہیں حدیث مرسل کی بحث میں کہ امام ابو داؤد کی کتاب ہے المراسیل، المراسیل اس کتاب میں مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں تابعی ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کرے. یہ بہت اہم باتیں ہیں اور عام طور سے یہ یعنی کتابوں میں چیزیں نہیں ملتی ہیں، عربی کتابوں میں عام طور سے یہ ملتا ہے، بہت کم اردو کتابیں جن میں یہ بحث ساری ہوتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کو اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو بہت کام کی چیزوں کو آپ نے یاد رکھا. مرسل اس روایت کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ایک تابعی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا ایسا کیا. یہاں پر تابعی کہہ رہے ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. تابعی کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک مرتبہ اور ہے، کون سا ہے؟ وہ صحابی. تو ظاہر بات ہے تابعی نے ڈائریکٹلی سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، تو تابعی نے اپنے اوپر کے راویوں کو چھوڑ دیا، تو اس لیے اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل. اس لیے کہ ارسلا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ارسلنا الشیاطین قرآن میں اللہ نے کہا ہے، ارسلا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، چھوڑنا. تو تابعی نے اپنے اوپر کے راوی یا راویوں کو چھوڑ دیا، اس لیے اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل. کیونکہ ضروری نہیں ہے تابعی کے اوپر تابعی کی بجائے صحابی ہو، تابعی کے اوپر تابعی بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ اپنی ہی عمر کے، اپنے ہی علاقے میں رہنے والے اپنے بھائی سے پوچھ لیتے کوئی بات، ضروری نہیں کہ آپ اپنے چچا دادا نانا ہی سے علم حاصل کریں، بھائی سے بھی لے لیتا کوئی. تو تابعی تابعی سے بھی کوئی حدیث لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے کبھی ایک تابعی سے اوپر اور کئی تابعی بھی ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ صحابی ہوں. اس لیے علماء نے کہا کہ وہ لوگ کیسے معلوم نہیں، تو اس میں علماء میں اختلاف ہوا کہ مرسل روایت لی جائے گی نہیں لی جائے گی. بعض نے کہا کہ لے سکتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ میں، جیسے آگے بتا رہا ہوں میں. بعض نے کہا کہ نہیں مرسل نہیں لیں گے چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ اختلاف علماء میں ہے، اور محققین کا اور ہمارا یہی قول ہے کہ مرسل مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اوپر کون ہے معلوم ہی نہیں، اور کوئی معتبر ہے کہ نہیں معلوم نہیں. آگے میں اس پہ آ رہا ہوں. اس بحث میں امام ابو داؤد نے اپنی کتاب المراسیل میں یہ بات کہی، کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَرَاسِيلُ فَقَدْ كَانَ يَحْتَجُّ بِهَا الْعُلَمَاءُ فِيمَا مَضَى. جہاں تک کہ مرسل حدیث کا تعلق ہے، ہم سے جو پہلے علماء تھے وہ مرسل روایتوں سے دلیل لیتے تھے، مثل سفیان الثوری و مالک ابن انس والاوزاعی. مثلا سفیان الثوری ہیں، مالک ابن انس ہیں، اور اسی طرح سے امام الاوزاعی ہیں جو شام کے امام ہیں، یہ بھی ایک امام گزرے ہیں، سفیان الثوری بھی امام گزرے ہیں عراق کے. تو یہ امام مالک مدینہ کے ہیں، تو یہ مرسل روایت سے دلیل لیتے تھے. تو تابعی ڈائریکٹ ذکر کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. حتی جاء الشافعی فتکلم فیہا، یہاں تک کہ امام الشافعی آئے اور امام الشافعی نے مرسل حدیث پر کلام کیا. امام الشافعی بولتے نہیں مانتے ہم مرسل کو، امام الشافعی نے مرسل حدیث کو قبول نہیں کیا مطلقاً، شرطوں کے ساتھ قبول کیا ہے. تو امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ امام شافعی آئے، انہوں نے کیا کیا؟ مرسل میں کلام کیا، کا مطلب مرسل پر اعتراض کیا. حدیث کی اصطلاح میں کہتے اس راوی پر کلام ہے، اس حدیث پر کلام ہے، تو کوئی یہ نہ سنے کہ اس پہ کچھ شعر شاعری کا کلام ہے. اس راوی کے بارے میں کلام ہے کا مطلب اس پہ کسی نے کچھ کلام پیش کیا ہے، میرا کلام سنو، شاعر بولتے ہیں نا، سنا ذرا کلام تمہارا بھی. تو یہ وہ کلام نہیں ہے. کلام کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے اس پر اعتراض کرنا، اس پر جرح کرنا. ہر فیلڈ کی ایک جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، ہر فیلڈ کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں حتی جاء الشافعی فتکلم فیہا، یہاں تک امام الشافعی آیا، انہوں نے مرسل حدیث پر کلام کیا. وتابعه على ذلك احمد بن حنبل وغيره، اور اسی قاعدے پر ان کے پیچھے، امام الشافعی کے پیچھے چلے کون؟ امام احمد اور ان کے سوا دوسرے علماء. یعنی امام الشافعی اور امام احمد ابن حنبل دونوں نے مرسل روایت پر کلام کیا ہے، اور ان سے پہلے امام مالک اور امام ابو حنیفہ مرسل کو لے لیتے تھے. یہاں دیکھیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل معتبر تھی، یعنی امام ابو حنیفہ کے پاس بھی کچھ ایسی روایتیں تھیں جس پہ ان کی دلیل تھی، جس میں راوی بیچ سے غائب تھا۔ تو مرسل کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں امام سفیان الثوری، امام مالک، امام ابو حنیفہ وغیرہ یہ مرسل لیتے تھے، تو کیا سارے کے سارے علماء مرسل کو لیتے تھے؟ سارے علماء کی حدیثیں صحیح تھیں؟ کیا ایسا صحیح ہے؟ یا کیا سارے علماء کے پاس معتبر روایتیں تھیں؟ سارے محدثین صرف معتبر روایتیں لیتے تھے؟ تو اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اس پہ کہ مرسل جو ہے، مرسل کا حکم کیا ہے، آگے میں اس پر آ رہا ہوں دوسری بحث میں۔ بہت ہی جو موضوع ہے یہ بہت پیچیدہ موضوع ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کو، میں سمجھتا ہوں آپ بھی محسوس کر رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ کے محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کون سی فیلڈ کے بارے میں بات کریں۔ کچھ لوگ جو لیٹ آئے ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا آج کا ٹاپک کیا ہے۔ تو مرسل کو کوئی مسل نہ سمجھ رہے، کچھ اور نہ سمجھ رہے اس سے، تو جس کو نہیں سمجھ رہے چپ چاپ سو جائے، آرام سے جگہ ہے، کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ادھورا نہ سنے ہو، آدھا علم بہت خطرناک ہوتا ہے، سب سے بڑا دشمن آدمی کا آدھا علم ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ائمہ نے کچھ، کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سارے ائمہ نے جو حدیثیں لی ہیں وہ معتبر لی ہیں اور ان کی ساری دلیلیں معتبر ہیں، یہ کتنا صحیح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، ان اماموں نے، امام الشافعی اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے علماء نے جو دلیلیں لی ہیں ان میں اگر ان کو صحیح روایت نہیں ملتی تھی تو وہ اس کے لیے ضعیف روایت کو لے لیتے تھے احتیاط کی وجہ سے۔ اس لیے علماء میں جو دلیلیں علماء کے پاس، ائمہ کے پاس پہنچی، ان میں سے بعض روایتیں ضعیف بھی تھیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے امام نے اگر کوئی حدیث لی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا پہلے ہی، جب صحیح حدیث ہو تو وہ میرا مذہب ہے۔ اب کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے، دیکھو آپ ہی ثابت کر رہے ہیں ہماری بات کو، کہ امام احمد ابو حنیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو تو وہ میرا مذہب ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے سارے فتوے کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ صحیح حدیث پر۔ تو آپ مانو اس کو، ان کے سارے فتوے صحیح حدیث کے مطابق ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، انہوں نے صحیح حدیث کو نمبر ایک پر رکھا، اس لیے کہ ان کے نزدیک دلیل صحیح حدیث ہوا کرتی تھی، لیکن کسی مسئلے میں اگر ان کو صحیح حدیث ملتی نہیں تھی تو اس مسئلے میں وہ ضعیف حدیث سے دلیل لے لیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کے اقوال سے ثابت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ائمہ نے اگر کوئی فتویٰ دیا ہے اور ہمارے پاس اگر کوئی صحیح حدیث پہنچتی ہے تو ہم ان کے فتوے کے مقابلے میں صحیح حدیث کو لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ان کے پاس صحیح حدیث نہیں پہنچتی تھی اور وہ ضعیف حدیث پر فتویٰ دے دیا کرتے تھے، تو ضروری نہیں کہ ان کا فتویٰ صحیح حدیث پر ہی ہو، ضعیف حدیث پر بھی ان کا فتویٰ ہوا کرتا تھا۔ کیا دلیل ہے؟ آئیے، امام احمد کے بیٹے عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے بیٹے، سمعت ابی یقول، میں نے اپنے باپ، میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے سنا، الحدیث الضعیف احب الی من الرائی، ضعیف حدیث مجھ کو رائے سے زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیے امام احمد کے زمانے میں ضعیف حدیث آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ان کے پاس ہوتا کہ صحیح حدیث ان کو نہیں پہنچی تو احتیاط کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی رائے سے فتویٰ دینے کی بجائے ضعیف حدیث لے لیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں الحدیث الضعیف، ضعیف حدیث احب الی من الرائی، مجھ کو رائے سے زیادہ پسند ہے۔ رائے کہتے ہیں قیاس کو، اپنی رائے سے فتویٰ دینا میں پسند نہیں کرتا ہوں، رائے سے فتویٰ دینے کی بجائے ضعیف حدیث کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں۔ تو ائمہ کے بعض فتاوی صحیح حدیث پر مبنی ہے، لیکن صحیح حدیث اگر ان کو نہیں ملتی تھی تو وہ رائے کی بجائے ضعیف حدیث سے دلیل لیتے تھے، اس لیے ساری حدیثیں ان کی صحیح تھی نہیں۔ اگر ہم کو صحیح حدیث پہنچتی ہے تو ہم کو صحیح حدیث کے حساب سے فتویٰ لینا چاہیے۔ اعلام المعقین میں ابن القیم نے اس کو روایت کیا ہے، ابن القیم آج سے تقریباً 700 سال پرانے ہیں۔ آپ یہ سوچیں گے صرف 700 ہی بول رہا ہے، یہ کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، یہ تاریخ کے حساب سے سارے ایک دور کے علماء ہیں، اس لیے میں انہی کے حوالے دے رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی عام کتابیں اس فن میں موجود ہیں۔ امام السخاوی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں، کہتے ہیں کہ احتج رحمہ اللہ بالضعیف، امام احمد رحمہ اللہ نے ضعیف حدیث سے بھی دلیل لی ہے، حتی لم یکن فی الباب غیرہ، اس وقت جبکہ ان کے پاس اس ٹاپک کے سلسلے میں اس مسئلے میں کوئی اور حدیث نہیں ہوتی تھی. یعنی اگر ان کے پاس صحیح حدیث نہیں ہوتی تھی اس ٹاپک سے متعلق، اس موضوع سے متعلق، اس مسئلے میں، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ضعیف حدیث سے دلیل لے لیا کرتے تھے. وَتَبِعَهُ أَبُو دَاوُودَ وَقَدَّمَاهُ عَلَى الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ. اور امام احمد کے پیچھے کون چلے؟ امام ابو داود. اسی مسئلے میں اسی اصول پر امام ابو داود بھی امام احمد کے پیچھے گئے کہ انہوں نے قدماه علی الرأی والقیاس، انہوں نے رائے اور قیاس پر ضعیف حدیث کو ترجیح دی. رائے عقل سے فتویٰ دینے کی بجائے ضعیف حدیث کے حساب سے، چلو صحیح نے صحیح، ضعیف حدیث ہی صحیح، رائے سے بہتر، اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی بولنے سے بہتر کیا ہے، ہم ضعیف حدیث سے فتویٰ دیں گے. تو امام احمد ابن حنبل نے اور امام ابو داود نے ضعیف حدیثوں سے بھی فتویٰ دیا. کب؟ جب صحیح حدیث نہیں ملی، رائے کی بجائے ضعیف حدیث. یقال عن ابی حنیفہ ایضا ذلک. علامہ سخاوی کیا کہتے ہیں؟ اپنی کتاب فتح المغیث میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ وہ رائے کے مقابلے میں ضعیف حدیث سے دلیل لے لیا کرتے تھے. وَإِنَّ الشَّافِعِيَّ يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. اور کہتے ہیں کہ امام الشافعی بھی جب اگر اس باب میں کوئی اور حدیث نہ ملے تو مرسل سے دلیل لے لیتے ہیں، مرسل سے دلیل لے لیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام الشافعی اور امام احمد، امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ تو ویسے بھی دلیل لیتے ہیں مرسل سے، اور امام احمد اور امام الشافعی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کو کچھ نہ ملے اس موضوع کے متعلق تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ضعیف حدیث سے یعنی مرسل سے دلیل لے لیتے ہیں. مرسل ضعیف میں بہت ہلکی ضعیف ہوتی ہے. مرسل کا ذکر کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ مرسل کون سے، کون بتا رہا ہے یہ حدیث؟ تابعی بتا رہے ہیں، اور تابعی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کیا ہے؟ بہت کم گیپ ہے. تو بس تابعی ڈائریکٹلی نبی کی بات بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں کوئی غائب ہے، اس لیے انقطاع ہے، بریک ہے، لنک جڑی ہوئی نہیں ہے. تو امام شافعی اور امام احمد اس میں کلام کرتے ہیں، نہیں لیتے ہیں اس کو، لیکن اگر اس پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہو تو اس کو لے لیتے ہیں احتیاط کے طور پر. لیکن یہ جو لینا ہے مرسل حدیث کا، یہ علی الاطلاق نہیں ہے کہ لے لو مرسل لے لو، ایسا نہیں ہے. امام شافعی نے کچھ قید رکھی ہے مرسل حدیث کے لینے کے سلسلے میں. وہ قید کیا ہے؟ عین الہدایہ میں یہ قید بیان ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. عین الہدایہ میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ عین الہدایہ کون سی کتاب ہے؟ فقہ حنفی میں ہدایہ جو بہت ہی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس کی تشریح عین الہدایہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اگر انقطاع آخر اسناد میں بعد تابعی کے ہے تو حدیث مرسل ہے. اگر سند میں جو بریکج ہے، بریک ہے، وہ تابعی کے بعد ہے اوپر، تو یہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ مرسل. شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حدیث مرسل کا حکم یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک توقف کیا جاوے. توقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، لو مت. توقف کا مطلب، اس کو ہم صحیح بھی نہیں بولتے، غلط بھی نہیں بولتے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توقف. وقفہ سے، وقفہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے قرآن میں آپ وقف کرتے ہیں، وقف لازم ہوتا ہے، رک جاؤ، رکنا پڑتا ہے، وہاں پر جہاں میم آتا ہے تو میم لازم کا میم ہوتا ہے وہ، تو اس کو وقف لازم، وقف رکنا. تو کہتے توقف کیا ہم بولتے نہیں کچھ اس بارے میں، ہم اس پر نہ لیتے ہیں نہ رد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جمہور علماء، جمہور کس کو کہتے ہیں؟ جمہور کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے علماء. عام طور سے جمہور کا مطلب سارے نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو ٹرمینالوجی معلوم نہیں ہونے سے کہتے جمہور کا مطلب سب ہوتا ہے. جمہور کا مطلب عام طور سے ہوتا ہے زیادہ تر، سارے نہیں. کہتے جمہور علماء کے نزدیک توقف کیا جاوے، قبول نہیں کریں گے، رد بھی نہیں کریں گے، برا بھی نہیں بولیں گے اس کو، کیونکہ تابعی اکثر دوسرے تابعی سے روایت کرتا ہے، تابعی اکثر دوسرے تابعی سے روایت کرتا ہے، تو معلوم نہیں کہ درمیان سے جو ساقط ہے وہ ثقہ ہے یا نہیں. تو معلوم نہیں جو بیچ میں غائب ہے، جو تابعی نے اپنے اوپر والا بیان کیا نہیں، تو وہ معتبر ہے کہ نہیں معلوم نہیں. ثقہ کا مطلب ہوتا ہے معتبر، کیونکہ تابعین میں بعض غیر ثقہ بھی ہیں. دیکھیے سنیے، کوئی آدمی اگر غصے میں آ جائے تابعین کوئی ضعیف کیسا بول رہے ہیں ابھی تک غصے میں وہ اس جملے پہ ہیں تو یہ سن لے اس کتاب میں عین الہدایہ میں خود حنفی حضرت بول رہے ہیں کہ کیونکہ تابعین میں بعض غیر ثقہ بھی ہیں تابعین میں بعض غیر معتبر بھی ہیں امام ابو حنیفہ و مالک کے نزدیک مطلقاً مقبول ہیں مرسل حدیث امام مالک اور ابو حنیفہ کے نزدیک مطلقاً مقبول ہے کیونکہ یہ ثقہ شخص جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف نسبت کرتا ہے بس اگر اس کو کمال وثوق نہ ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا یعنی ایک معتبر راوی ڈائریکٹ بول رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر اس کو پکا معلوم تھا تبھی تو بول رہا ہے یعنی ایک آدمی کو جب پکا معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا ایسا کیا تو پکا معلوم ہے اس لیے تو ڈائریکٹ بول رہا ہے ہمت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ایسا کیا تو اس کو اعتبار ہوگا تبھی تو بول رہا ہے احتیاط کرتا ہوگا تبھی تو بول رہا ہے ڈائریکٹ کہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے ایسا کہا ہے پس اگر اس کو کمال وثوق نہ ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا امام شافعی کے نزدیک اگر دوسری جہت سے قوت پہنچے تو قبول ہے لیکن امام شافعی ڈائریکٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے مرسل کو کہتے ہیں اگر مرسل کو سپورٹ ملتا ہے کوئی اور روایت سے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے ڈائریکٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے سمجھ میں آ رہی بات یہ ہمارا اصول ہے کیونکہ ایک ہلکی ضعیف روایت دوسری ہلکی روایت سے اگر ملتی ہے اصول شروع میں بتا چکا ہوں تو اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا جائے گا تو ہمارا بھی یہی اصول ہے جو امام الشافعی کا ہے کہ اگر کوئی روایت مرسل ہے اور اس کو سپورٹ ملتا ہے کسی اور روایت سے تو ہم اس روایت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ امام الشافعی کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ مرسل نہیں لیتے ہیں اور بہت بھاری ہو رہا ہے یہ لیکن سن رہے اللہ کا احسان ہے بیچ بیچ میں کچھ لوگوں کو یاد رہا بولے نا سونے کے لیے چلو جائیں گے سو جائیں گے کچھ لوگ جا رہے چیک کر کے جائیں کوئی اعتراض نہیں جانے والوں کو کوئی گھورے نہیں ان کو جگہ بتا دے کہاں جانا ہے ایسے درس میں بعض اوقات ایک یعنی دل میں ایک ایسا لگتا ہے کہ کیا بیچاروں کیوں ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر ایسا بھی لگتا ہے لیکن یقین مانیے یہ چیز جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو دعوت کے میدان میں ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے جو دعوت میں رکاوٹیں آتی ہیں اس کو بات کرنے کے لیے مواد نہیں ہوتا ہے تو یہ اگر ہمارے پاس دلائل ہوں یہ باتیں ہم کو معلوم ہو تو جو اوپر کے لیول کی دعوت ہوتی ہے جو خاص طور سے علماء کے ساتھ گفتگو ضروری ہوتی ہے علم والے لوگوں میں بات چیت ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کو موٹا موٹا بول کے آپ نہیں لا سکتے وہ تھوڑا ان کے پاس بھی کچھ جیب میں ہوتا ہے تو یہاں کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک اگر دوسری جہت سے یعنی دوسری طرف سے قوت پہنچے تو قبول ہے اور امام احمد سے دو قول ہیں امام احمد سے دو قول ہیں ایک میں قبول اور دو میں نہیں قبول ہے ان امام احمد کی بھی قول دو آئے ہیں بولتے ٹھیک ہے مرسل لیں گے اور ایک قول امام احمد کا یہ بھی ہے مرسل نہیں لیں گے تو دو قول امام احمد کی اس میں ہیں ہم سمجھتے ہیں یہی ہوگا کہ مطلقاً مقبول نہیں ہے لیکن اگر سپورٹ ہوگا تو لیں گے یا اگر کسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو لیں گے جیسا کہ خود ان کا پچھلا قول ہم کو ملتا ہے تو صحیح حدیث نہ ہو تو مرسل لیں گے صحیح حدیث ہے تو نہیں لیں گے یعنی شرط کے ساتھ انہوں نے بھی احتیاط کے طور پر مرسل کو قبول کیا ہے عین الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116-117 ایک اور کتاب میں جامع الاحادیث احمد رضا خان بریلوی صاحب کے جو فتاوی ہیں فتاوی رضویہ یہ علماء ہیں الگ الگ مکتب فکر کے ہیں ہم سب کی بات بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کوئی آدمی نے ہمارے آدمی کا اب تک نام نہیں آیا ایسا کوئی اگر کہہ رہا ہو ان کی بھی بات ہم بیان کرتے ہیں ان کی کتاب جو فتاوی رضویہ ہے جو ان کے فتاوی جمع ہیں اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں سلسلے میں کہی ہیں ان کی اس کتاب کو جمع کیا ہے ان کے یعنی مکتب فکر کے ایک عالم نے جن کا نام ہے مولانا محمد حنیف خان رضوی بریلوی اور کتاب ہے جامع الاحادیث اس کا پہلا حصہ حدیث کے بارے میں مقدمہ ہے اور یہ کون ہیں یہ صدر المدرسین سارے پڑھانے ٹیچروں کے ٹیچر ہیڈ صدر المدرسین جامعہ نوری رضویہ بریلوی شریف وہاں کو کتاب پہ لکھا ہوا ہے تو یہ بریلی کے ہیں اور وہاں کا جو مدرسہ ہے مدرسہ کچھ نوری رضویہ اس کے جو بھی اساتذہ ٹیچرز ہیں پڑھانے والے علماء ان کے ہیڈ ہیں یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی لکھ دیا بڑے عالم ہیں مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں پوری ایک جلد، کئی سو یعنی ایک 200-300 صفحات کی حدیث، کون سی لینا کون سی نہیں لینا اسی ٹاپک پہ، کس کو صحیح کہتے ہیں کس کو ضعیف، مرسل، معضل، منقطع، اور جو ہے موضوع، مقلوب، مصحف، محرف، اور جو بھی ٹرمینالوجی اس میں ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں پوری بحث کی ہے. اس میں کہتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں، مرسل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، حکم یعنی مرسل کا حکم کیا ہے، ایکسیپٹ کرنے کا کہ نہیں کرنے کا. کہتے ہیں مرسل در حقیقت ضعیف، مردود اور غیر مقبول ہے. مرسل حدیث کیا ہے؟ ضعیف بھی ہے، مردود بھی ہے. دیکھیے حدیث کو کوئی مردود کہہ رہا تو یہ دلیل اس میں مل رہی ہے. مرسل حدیث در حقیقت ضعیف، مردود اور غیر مقبول ہے، کہ قبولیت کی ایک شرط اتصال سند سے خالی ہے. اتصال سند، اس کی سند جو ہے جڑی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کیا ہو گئی؟ مردود ہو گئی. جمہور محدثین، اب جمہور محدثین عام طور سے محدثین، اور ایک جماعت اصولیین و فقہا کا یہی مسلک ہے. عام طور سے محدثین مرسل کو نہیں لیتے ہیں. میں آگے آؤں گا بتاؤں گا امام مسلم کیا کہتے ہیں. عام طور سے محدثین مرسل کو ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں، اور اصولیین جو اصول بتاتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے، اور فقہا کا بھی یعنی بہت سارے فقہا کا بھی یہ کہنا ہے، ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ مرسل ایکسیپٹیبل ہے نہیں. امام اعظم کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم، ہم کو امام اعظم لفظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے، لیکن یہ ریلیٹو اگر ہے تو، مطلق ہے تو نہیں، پھر ہم نہیں مانتے. امام اعظم اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے جو شاگرد اور جو بھی علماء تھے ان کی نسبت سے اگر کوئی کہتا ہے تو ہم کہیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں امام اعظم، امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں، اعظم یعنی بڑے. لیکن اگر سارے علماء اور سارے مسلمانوں کے مقابلے میں اگر کوئی کہتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ سے بڑے امام کون تھے؟ صحابہ تھے، ان سے بڑے علماء دوسرے بھی گزرے ہیں. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے جو شاگرد وغیرہ تھے ان کی نسبت سے اگر کوئی کہتا ہے کہ ان سے بڑھ کے بڑے امام، امام اعظم بڑے امام، تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ امام اعظم، اعظم تھے، بڑے امام تھے. تو یہ ریلیٹو ہے، اس لیے کہ اعظم اسم التفضیل ہے، کمپیریٹو ہوتا ہے، وہ اس کو مطلق نہیں مانا جا سکتا ہے. بہرحال امام اعظم، امام مالک اور امام احمد کا قول مشہور میں نیز ایک جماعت علماء کے نزدیک مقبول اور لائق احتجاج ہے. یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کے قول کے مطابق اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ مرسل حدیث، میں مرسل کا کیوں ذکر کر رہا ہوں، سب سے ہلکی ضعیف پہ اگر اتنا اختلاف ہے تو اس سے ڈینجر کے بارے میں کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہلکی سے ہلکی ضعیف یعنی بہت ہلکی پھلکی ضعیف، جس کا زیادہ ضعیف ہونے کا ٹینشن نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ مرسل. اسی میں قبول کرنا نہیں کرنا میں اتنا چل رہا ہے، تو بعد میں جو زیادہ ڈینجر ہیں ان کے بارے میں تو اور بہت زیادہ مصیبت ہوگی، ماننا بہت مشکل ہو جائے گا. کہتے امام اعظم، امام مالک، امام احمد کے مشہور قول میں نیز ایک جماعت علماء کے نزدیک مقبول اور لائق احتجاج ہے. لائق احتجاج، احتجاج سے کوئی پروٹیسٹ نہ سمجھے، احتجاج کا لفظ جو ہے یہاں پر حجت لینا، دلیل پکڑنا، اس کو کہتے ہیں. بشرطے کے، لیکن یہ ماننا کیسا ہے؟ بشرطے کے ارسال کرنے والا فقہ سے کسی معتمد ہی سے ارسال کرے. شرط نمبر ایک مرسل لینے کی، نمبر ایک، جو تابعی ڈائریکٹلی بتا رہا ہے وہ ایسا تابعی ہونا چاہیے جو ضعیف لوگوں سے روایت نہیں لیتا ہے. ایسا تابعی اگر ہو جو ضعیف سے بھی روایت لیتا ہے اس کی مرسل تو مانیں گے ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پر سعید ابن مسید ہیں، امام شافعی کہتے ہیں ان کی مرسل ہم مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے معلم صحابہ تھے، انہوں نے صحابہ سے لیا ہے، بہت سارے صحابہ ملے ان کو. لیکن دوسرے حسن بصری ہیں مثلا، یا اسی طرح سے زہری وغیرہ یا دوسرے ہیں، تو بعض علماء نے ان کو ان کی روایت مرسل نہیں لی ہے، بلکہ بعد نے کہا کہ یہ تو بالکل ریح کی طرح، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی مرسل کی. کیوں؟ اس لیے کہ ضعیف راویوں سے بھی مرسل روایت بیان کرتے تھے. اب یہ اس کا جو ہے وقت نہیں ہے، بہت ٹائم جائے گا وہ بتانے میں، لیکن یہ اس کو یاد رکھیں، کسی درس میں میں اشارہ کروں گا اس درس کی طرف انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ثقہ تابعی جب تک اپنے جیسے کسی اپنے جیسے ثقہ سے کوئی بات نہ سنے تو براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرتا کہ ثقہ تابعی کوئی ہو جو احتیاط والا ہو، جب تک کہ وہ معتبر سے نہیں سنے گا ڈائریکٹ نہیں بولے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ایسا اگر کوئی تابعی ہے جو احتیاط کرتا ہو تو اسے لیں گے مرسل کو. یہی وجہ ہے کہ حضرات تابعین مرسل پر نقیر نہیں کرتے تھے، یعنی پہلے تابعین میں جب ایسا ہوتا تھا تو اس پہ نقیر نہیں کرتے تھے. امام شافعی اور بعض علماء کے نزدیک چند شرطوں سے مقبول ہے، اس کی پوری لسٹ ہے ایک شرطوں کی. امام شافعی مرسل حدیث بعض شرطوں سے لیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں لے لیتے ہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے، مانتے نہیں ضعیف حدیث کو مرسل کو. شرط نمبر ایک، ارسال کرنے والا اکابر تابعین سے ہو. اکابر تابعی، ابن حجر کو دیکھیں آپ تقریب التحدید میں تین طبقے بتائے انہوں نے، ایک کبار تابعین، دوسرے اوسط درجے کے تابعین، تیسرے صغار تابعین. بڑے تابعی، مڈل تابعی، چھوٹے تابعی. بڑے تابعی کون سے ہیں؟ عمر میں بڑے نہیں، جنہوں نے زیادہ صحابہ کو پایا. اوسط، تھوڑے سے صحابہ کو پایا. صغار، اکے دکے صحابی سے ملاقات وغیرہ ہے. تو اس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے تیسرے طبقے میں رکھا ہے، کیونکہ زیادہ صحابہ سے ملاقات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک صحابی سے علماء نے کہا ہے، امام الدارقطنی اور امام خطیب بغدادی، اور اسی طرح سے ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا حضرت انس سے، حضرت انس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا. اس اعتبار سے ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں. تو کبار تابعین میں سے امام شافعی کیا کہتے ہیں، بڑے تابعیوں میں سے ہوگا تو ہی مرسل لیں گے. نمبر دو، غیر مذکور راوی کی تعین میں سقاہی کا نام لیا جائے، یعنی وہ تابعی اس کا قاعدہ کیا ہو جو مرسل بیان کرتا ہو، کہ وہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے بتایا تو اس کی عادت ہو، اس کا قاعدہ ہو کہ وہ سقاہی کا نام لیتا ہو، وہ ضعیف سے روایت نہیں لیتا ہو، وہ اپنے اوپر جس سے بھی لیا ہو اگر نام چھوڑ کے بیان کرے تو اس کا قاعدہ ہو کہ معتبر ہی نکلے ہو. تو ایسے راوی، ایسے تابعی جو صرف معتبر لوگوں سے روایت کرتے ہوں، انہی کی مرسل مقبول ہوگی. شرط نمبر دو ہے یہ. نمبر تین، معتمد حفاظ حدیث کسی دوسری سند سے روایت کریں تو اس کے مخالف نہ ہو. یعنی اگر یہ جو مرسل روایت ہے، کیونکہ عام طور سے دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں بہت ہی مشکل مشکل اردو ہے، یہ مصیبت ہے. آسان سے میں اس کو بتا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ اگر حدیث کے ایکسپرٹس حفاظ حدیث، حفاظ حدیث جو حدیث بیان کرتے ہیں، ان کی جو حدیثیں ہیں یہ مرسل روایت اس سے ٹکرانے والی نہ ہو. تو شرط نمبر تین ہے، یہ مشکل ہوتے جا رہا ہے. شرط نمبر تین، کسی صحیح روایت سے وہ مرسل ٹکراتی نہ ہو. نمبر چار، کسی دوسری سند سے متصل ہو. ٹھیک ہے، یہاں سے مرسل آ رہی ہے، یہی بات کسی اور متصل جڑی ہوئی سند سے آئی ہوئی ہو تو مانیں گے. نمبر پانچ، کسی صحابی کے قول کے موافق ہو. یعنی یہ مرسل کیا ہو، کسی صحابی کا فتویٰ بھی ہو ایسا تو مانیں گے اس مرسل کو. نمبر چھ، اکثر اہل علم کے نزدیک اس کے مضمون پر فتویٰ ہو. اکثر اہل علم کا فتویٰ بھی ہو، اجنبی بات کوئی نہیں ہو، بلکہ اکثر علم کا، اہل علم کا کیا ہو، اس مرسل روایت کے مطابق فتویٰ ہو تو اس مرسل کو لیں گے. اگر شروع کے دور میں علماء نے اس کو نہیں لیا تو ہم بھی نہیں لیں گے. امام شافعی کی یہ شرطیں ہیں. کتنا مشکل ہو گیا یہ مرسل کو لینا. تو امام شافعی ہیں اتنے بڑے. اب جو آدمی کہتا ہے کہ سارے ائمہ برحق، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں سارے ائمہ کیا ہیں، اہل حق ہیں، اب وہ آدمی یہ نہ مانے تو پھر اس کو پوچھنا چاہیے تو بولتا ہے پھر سب برحق ہے، کیوں نہیں مانتا ان کی بات کا. امام شافعی نے یہ نہیں مانا، مرسل کو نہیں لیا اور ان شرطوں کے ساتھ بھی لیا. کتنی کڑی شرطیں ہیں، یعنی مرسل کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کے اعتبار سے کتنا زیادہ اس میں فلٹرنگ ہو رہا ہے. یہ جامع الاحادیث میں مولانا محمد حنیف خان رضوی بریلوی نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 523 پہ لکھا ہے. تو یہ مغالطہ نمبر، کنفیوژن نمبر چار تھا کہ علماء نے ضعیف حدیثوں کو لیا ہے اور ساری حدیثیں ان کی کیا ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جب ضعیف حدیث لی علماء نے تو ہم بھی لے سکتے ہیں، ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے، نہیں. بلکہ علماء نے شرطوں کے ساتھ اس کو لیا ہے اور وہ شرطیں اتنی مشکل ہیں کہ بہت ساری حدیثیں اس میں سے باہر نکل جاتی ہیں، بہت کم حدیثیں اس کی اس کی یعنی اس کے دائرے میں آتی ہے ایکسیپٹیبل کے دائرے میں، قابل قبول کے. آئیے ایک اور شبہ غلط فہمی کہ جہاں یہاں مرسل مرسل کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک غلط فہمی کہ عام طور سے اماموں نے اس کو قبول کیا ہے نا مرسل کو، تو مرسل قابل اعتبار ہے اور ضعیف حدیث سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، مانا جاتا ہے، ضعیف حدیث کو لیا جاتا ہے. کیا سارے علماء کا یہ یعنی قول ہے کہ ٹھیک ہے صحیح نہیں ملے گی تو ہم ضعیف لیں گے؟ یہ سب کا قول بھی نہیں ہے، بعض علماء کا قول ہے، عام طور سے علماء کا قول نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ آئیے سب سے بڑے حدیث کے ماہرین میں سے جن کو ساری امت مانتی ہے اور جن کی کتاب کو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے، دین کے سلسلے میں معتبر ترین کتاب ہے، کون ہے وہ؟ امام البخاری ہے. امام البخاری نے مرسل اور منقطع روایتوں کو قبول نہیں کیا ہے، رد کر دیا ہے. ان کی کتابوں میں آپ عام طور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر امام البخاری کی کتاب صحیح بخاری کے علاوہ ہے ایک کتاب القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اس بارے میں امام البخاری نے بخاری کے علاوہ ایک اور کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں کئی حدیثیں جو دوسرے لوگ دلیل دیتے ہیں انہوں نے ذکر کی اور ان کو رد کیا، ان کو قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ ضعیف منقطع مرسل ہیں. تو امام البخاری ضعیف منقطع اور مرسل حدیثوں کو دلیل مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے، جو امام کے پیچھے ہے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہو گئی. اس طرح سے دلیل لوگ پکڑتے ہیں کہ امام ہے نا آپ کا، پڑھ رہا نا تو چپ بیٹھنا. تو اس طرح سے لوگ کیا کہتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے، وہی جو جنگل والے، وہ کہنے لگے اگر آپ کسی بڑے کے سامنے کوئی بات لے کے جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اپنے میں سے ایک سمجھدار کو آگے کرتے ہو. وہ سمجھدار کیا کرتا ہے؟ باقی سب چپ بیٹھتے، کوئی بڑا ان میں سے جو سمجھدار ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے. کوئی بادشاہ کے سامنے آپ جاؤ گے، کسی کے سامنے آپ جاؤ گے، اپنا کوئی میمورینڈم لے کے جاؤ گے، کوئی اپنی عرضی لے کے جاؤ گے، کیا کرو؟ سب ایک ساتھ بولو گے. بولے غیر مقلدین ایسے ایک ساتھ سب بولتے ہیں. کیا کرو گے آپ؟ آپ ایک سمجھدار آدمی کو طے کرو گے، وہ بات کرے گا، پیچھے سب اس کے پیچھے کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے خاموش رہیں گے نا، ہمارا بھی پاٹمبا ہے، ہمارا بھی اقرار ہے. تو بولے ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارا امام پڑھتا ہے، ہم پیچھے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں. تو من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے، یعنی وہ جو بول رہا ہے وہ اس کی بات ہے، ایک بول رہا ہے لیکن سب کی بات پیش کر رہا ہے، تو ان کی طرف سے وہ بول رہا ہے. تو ہمارا جو قاری امام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری بات اللہ کی طرف پیش کر رہا ہو. تو وہ ایک بول رہا ہے، ہم پیچھے چپ چاپ کھڑے ہیں، ہمارا بھی اس کو کیا ہے؟ پاٹمبا ہے. اے دینا صراط المستقیم بول رہا تو ہم بھی پیچھے ہیں، یعنی ہماری بھی بات ہے لیکن ہم چپ ہیں، ہماری بات وہ کہہ رہا ہے، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں. اب یہ تو الگ چیز ہے، میں کسی اور طرف میں بیان کرتے ہیں، سن لیجیے. چلیے پھر آپ تیار کر کے پڑھتے، اگر وہ بول رہا ہے ہماری طرف سے آپ تیار بول رہے ہیں، وہ اللہ اکبر بول رہا ہے، ابھی بول رہے ہیں نا، بیچ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں آپ اس کے پیچھے؟ آپ سنا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرت سے پہلے تو سنا ہے، تو وہ بھی سنا پڑھ رہا ہے، آپ بھی سنا پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑھتے ہیں نا آپ. سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے آپ، ربنا لک الحمد کہہ رہے ہیں نا اس کے پیچھے، تو چپ کیوں نہیں بیٹھتے آپ؟ بول رہے نا ہو. تو عقل کے جو دلیلیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کا چاک میں پاؤ. تو ایسا گڑبڑ نہیں کرنا، تو ایسا ہی نہیں ہے. دوسری بات، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس بارے میں امام البخاری کہتے ہیں، اس دلیل کو ذکر کر کے کہتے ہیں، جو آدمی یہ دلیل پیش کرے کہ مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ مقتدی کی قرأت کس کی قرأت ہے؟ امام کی قرأت وہی ہو گئی، اس کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے. امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے. یہ دلیل اگر کوئی دے تو کیا ہے؟ کہتے فقیل لہ، ایسے دلیل دینے والے کو کہا جائے گا، ھذا خبر لم یثبت عند اہل العلم، یہ جو خبر ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے، اہل علم کے نزدیک ثابت نہیں ہے. دو، من اہل الحجاز و اہل العراق وغیرہم، چاہے حجاز کے علماء ہو، حجاز کدھر آتا ہے؟ مکہ، مدینہ اور طائف وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجاز کہتے ہیں، عرب کو کہتے ہیں حجاز، تو من اہل الحجازی و اہل العراقی، اور عراق والے علماء بھی ایسے ہیں جن کے نزدیکی روایت کیا ہے ثابت نہیں ہے، وہ غیرہم اور ان کے سوا بھی علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے ثابت نہیں ہے، کیوں؟ لِإِرْسَالِهِ وَانْقِطَاعِهِ، اس کے مرسل ہونے اور منقطع ہونے کی وجہ سے، یہ حدیث کیا ہے مرسل ہے، یہ حدیث کیا ہے منقطع ہے، اس کی سند جڑی ہوئی ہے نہیں ہے، تو امام البخاری کیا کہتی ہے حدیث ثابت نہیں، تو امام البخاری کی نزدیک مرسل ثابت ہوتی ہے نہیں، وہ نہیں مانتے، اس کو رد کر دیا انہوں نے، تو یہ کہ مرسل سب مانتے ہیں یہ متفقہ کوئی اصول نہیں ہے، علماء میں اس میں اختلاف ہے، جن میں امام البخاری اس کو رد کرنے میں آگے ہیں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. ایک اور جگہ کہتے ہیں، یہ القراۃ خلف الامام میں ہے، ایک اور جگہ امام البخاری کہتے ہیں جیسے راوی ضعیف ہوتا ہے، بعض کیا بولتے ہیں راوی ضعیف ہوتا ہے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، راوی ضعیف ہوتا ہے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے راوی کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، ہاں اگر دوسرا کوئی معتبر راوی وہ بات بیان کرے تو صحیح ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے لیکن صحیح بات بول دیتا ہے، تو اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی بات جھوٹی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ سچی بھی بول سکتا ہے، لیکن اس کی بات قبول کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی بات مانے؟ نہیں، ایکسٹرنل سورسز سے ہم کو ملنا چاہیے ہوا. تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کبھی جھوٹا آدمی بھی سچی بات بول دیتا ہے، خراب یادداشت والے کو بھی بات یاد رہ جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اس کی بات لی جائے، اس کی بات جب تک کہ سپورٹ نہیں ہوگا نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے ہم کو یہی قاعدہ بتایا ہے. کیوں بھائی؟ عورت ہمیشہ غلطی کرے گی؟ نہیں بھی کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ قاعدہ کیا ہوگا؟ دو عورتیں چاہیے. کوئی بولے نہیں میری آپ بہت اچھی ہے، ایک لے لو میرے کو گواہی میں، دیں گے آپ؟ اللہ نے ایک قاعدہ دیا ہے، تو ایکسیپشن کی وجہ سے قاعدہ بدلتا ہے نہیں بدلتا ہے، استثناء کی وجہ سے قاعدہ بدلتا ہے نہیں بدلتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے بھائی سمندر کی مچھلی مری ہوئی رہتی نا، مری ہوئی مچھلی کھاتے نا، اس کو ذبح کر کے کھاتے؟ نہیں. تو بغیر ذبح کی مچھلی کھائے نا آپ نے، ٹھیک ہے، تو مردار حلال ہوا نا؟ تو مردار کھا سکتے ہیں؟ کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے. یہ ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن سے قاعدہ بدلتا ہے نہیں. قاعدہ کیا ہے؟ مردار کھانا نہیں ہے، لیکن مردار نہیں کھانا ہے، مچھلی کھا سکتے ہیں. تو یہ ایک اس میں سے چھٹی ہے ہم کو، یہ کیا ہے ہمارے لیے استثناء کو، چھٹی کو سمجھ لیجیے آپ، یہ اردو کے عربی کے الفاظ ہیں، ایکسیپشن اس کو کہتے ہیں. تو ایکسیپشن سے قاعدہ نہیں بدلتا ہے. کہتے ہیں ویہ، ایک جگہ امام البخاری اسی کتاب میں کہتے ہیں القراۃ خلف الامام میں، ویحیٰ منکر الحدیث، ویحیٰ منکر الحدیث، یحیٰ ایک راوی ہے، یہ کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، یہ ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے جو معتبر سے ٹکراتی ہیں. روا عنہ ابو سعید مولا بنی ہاشم، اس راوی سے ابو سعید جو بنی ہاشم کے ہیں انہوں نے روایت لی ہے. وعبداللہ ابن رجا البصری، اور عبداللہ ابن رجا البصری یہ راوی ہے، اس نے، ان دونوں نے اس راوی سے منکر روایتیں نقل کی ہیں، منکر آتھینٹک سے ٹکرانے والی ہے، معتبر سے ٹکرانے والی ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں امام البخاری، کہتے ہیں ولم یتبین سماعہ من زید ولا من ابن المقبری، ولا من ابن المقبری، کہتے ہیں کہ ان کا زید سے اور ابن المقبری سے، مقبری سے سننا ثابت نہیں ہے، یعنی لنک کیا ہے اس کی، بریک ہو، یہ بول رہا ہے کہ اس سے حدیث ملی مجھ کو، لیکن یہ ملا نہیں نا اس سے، تو پھر کیسا ملی اس سے حدیث اس کو، تو یقیناً کسی اور سے بھی بیچ میں سنا ہے، وہ کون ہے معلوم نہیں. تو کہتے ہیں اس کا سننا اس سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی لنک ٹوٹی ہوئی ہے. کہتے ہیں ولا تقوم بالحجہ، اس سے بات ثابت ہوتی ہے نہیں، ایسی روایت سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے. تو امام البخاری کے نزدیک مرسل اور منقطع حدیث دلیل ہے نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں امام البخاری کی جو شرط ہے بہت کڑی ہے، وہ کہتے ہیں سنا ہوا ثابت ہوگا تو ہی لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے. بولنا چاہیے حدیث بیان کرنے والے نے، میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، انہوں نے مجھ سے کہا، ہم تھے تو وہ کہہ رہے تھے ان کی مجلس میں، ایسا ڈیٹیل میں ہر آدمی نے بولا ہو تو ہی امام بخاری اس کی حدیث کو لیتے ہیں. اس اعتبار سے صحیح حدیث جو بخاری ہے وہ کتنی ویلیوبل بک ہے، آپ دیکھیے کہ ہر آدمی نے سنا کی شرط کے ساتھ وہ حدیثیں اس میں موجود ہیں. اور کوئی کہے کہ ان کو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے تو کتنی ناقدری کر رہا ہے وہ، یعنی اتنی محنت کی، یعنی مجنون تھے جو اتنی محنت کی، کوئی ناقدری کرے کتنی غلط بات ہے، کوئی بہت محنت سے کچھ پکا کے لائے آپ کو، وہ بریانی بنا کے لائے، یہی صاحب جو ایسا بول رہے، ارے کیا فالتو کی محنت لگاتے، ذکر کرتے تو کتنا اچھا تھا، وہ واپس دے کے جائے گا، بولے اتنی محنت سے میں تمہارے لیے لایا ہوں اور تم اس کو اس کی ناقدری کر رہے ہو، یہ کھانے میں آپ کو غصہ آتا ہے، آپ بتائیے دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اتنی محنت کر کے جمع کیے اور اس کے بارے میں کوئی آدمی اس کی ناقدری کرے، برے القاب سے نوازے تو کتنی بری بات ہے، کیا اللہ کے یہاں مواخذے کی چیز نہیں ہے؟ مواخذے کی چیز ہے۔ بہرحال امام البخاری کے نزدیک مرسل معتبر نہیں ہے، یہی ہمارا قاعدہ ہے۔ نمبر دو، امام مسلم، امام مسلم بھی امام البخاری کے شاگردوں میں سے ہیں اور محدث بھی ہیں اور ان کی کتاب معتبر ترین کتاب ہے۔ امام مسلم اپنے مقدمے میں کہتے ہیں والمرسل من الروایات فی اصل قولنا وقول اہل العلم بالاخبار لیس بحجہ، کہتے ہیں روایتوں میں سے، حدیثوں میں سے وہ حدیث جو مرسل ہوتی ہے ہمارے اصول کے قول میں سے اور اہل علم جو اخبار یعنی حدیثوں کے بارے میں علم رکھنے والے علماء ہیں ان کے قول کے مطابق، ان کے اصول کے مطابق مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، حجت نہیں ہوتی ہے، معتبر نہیں ہوتی ہے۔ امام مسلم بھی مرسل روایت کو قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حاتم الرازی، ان کے بیٹے ابن ابی حاتم الرازی، اسی طرح سے ابو زرعہ الرازی، یہ نام آپ نے سنے ہی نہیں ہوں گے، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، اب نہیں سنے تو اب کیا کریں گے، ہیں یہ؟ اب کسی آدمی کو کوئی صحابی کا نام بتائے کوئی، اب بولے میں نے تو نہیں سنا تو کیا وہ صحابی نہیں ہوگئے؟ ہیں وہ صحابی، لیکن اس نے نہیں سنا ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء ہیں جو حدیث کے ایکسپرٹس ہیں، ابو زرعہ الرازی، اسی طرح سے ابو حاتم الرازی، ان کے بیٹے ابن ابی حاتم الرازی، ان کی کتاب ہے العلل، ہے العلل ابن ابی حاتم، یا اسی طرح سے اور بھی کتابیں ان کی ہیں المراسیل، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ مرسل ہمارے نزدیک مقبول نہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں ابن ابی حاتم سمعت ابی و ابو زرعہ یقولان، میں نے اپنے والد ابو حاتم الرازی اور ابو زرعہ ان دونوں سے سنا، انہوں نے کہا لا يحتج بالمراسیل ولا تقوم الحجہ، مرسل حدیثوں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے، اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے، دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے، ولا تقوم به الحجہ، اور اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے، الا بالاسانید الصحاح المتصلہ، الا یہ کہ متصل اور معتبر روایتوں سے، سندوں سے روایت پہنچے۔ اور اب ابن ابی حاتم کہتے ہیں وکذا اقول انا، اور میں بھی ایسا ہی کہتا ہوں، میرا بھی یہی کہنا ہے۔ تو اور تین محدث ہیں بڑے بڑے جو پائے کے محدث ہیں، ان کا بھی کیا کہنا ہے، ہمارے نزدیک ضعیف حدیث معتبر نہیں ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، عین الہدایہ میں، عین الہدایہ میں کہتے ہیں فصل یعنی چیپٹر، موضوع حدیث سے کسی طرح استدلال ہو حرام ہے۔ موضوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو گھڑی بھی ہو، جھوٹی ہو، جس کی سند میں ایسا راوی ہو جو حدیث میں جھوٹ بولنے میں معروف ہو، ایسے آدمی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، اس کا لفظ کیا ہے؟ وضع، وضع کا مطلب بنایا، گھڑا، بنایا۔ موضوع حدیث سے یعنی گھڑی بھی حدیث سے کسی طرح استدلال ہو، دلیل پکڑی جائے، حرام ہے۔ موضوع حدیث کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ نہیں، حرام ہے، سوائے اس کی تردید کے ذکر نہ کیا جاوے، سوائے اس کی تردید کے ذکر نہ کی جائے۔ یعنی کوئی آدمی جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے تو بیان کر سکتا ہے، ایک شرط ہے، بیان کرنے کے بعد بولے یہ جھوٹی حدیث ہے تو بتا سکتا ہے، ورنہ بغیر بتائے وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو سوائے اس کے کہ سوائے اس کی تردید کے ذکر نہ کی جاوے۔ اور لکھا ہے عین الہدایہ میں ضعیف حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ضعیف حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا مگر جو عمل شرع میں ثابت ہو اس کی فضیلت بیان کرنا ضعیف حدیث سے جائز رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں وہ چیز جو شریعت میں ثابت شدہ ہے، جیسے پانچ نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بالکل ثابت ہے، اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آگے میں آ رہا ہوں، وہ بھی نہیں، ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ عین الہدایہ میں اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت بیان کرنا ضعیف حدیث سے جائز رکھا گیا ہے. باقی رہی لائق احتجاج و استدلال کے حدیث صحیح یا حدیث حسن ہے. یعنی کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں دلیل بنانا ہو تو وہ تو صحیح اور حسن ہے. بعض لوگ ابھی خامخواہ پریشان کرتے ہیں, بولتے ہیں نہیں یہ حسن ہے, صحیح کدھر ہے؟ تو بولتے ہیں نا صحیح حدیث سے عمل کرنا چاہیے, تو یہ تو حسن ہے, حسن نہیں ہے, صحیح حدیث لاؤ. یہ بدعتی قاعدہ ہے. اسی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, جو لائق استدلال ہے وہ کون سی روایتیں ہیں؟ دو قسم کی, ایک صحیح اور دوسرے حسن. تو مسئلہ ثابت ہوتا ہے صحیح سے بھی اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے حسن سے بھی, لیکن ضعیف حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا, وہ یہاں لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا, اور رہی باقی رہی لائق احتجاج استدلال کی حدیث صحیح یا حسن, حدیث حسن ہے. عین الہدایہ مقدمے میں یہ بات ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117. اب یہاں ایک نیا مسئلہ چھڑ گیا کہ چلو بابا ٹھیک ہے ضعیف حدیث نہیں لیتے ہم, لیکن فضائل میں تو لے سکتے ہیں نا ہم لوگ, کچھ تو راستہ رکھو ہمارے لیے, کچھ تو چھوڑو, مانگے ہی دے دو کچھ. تو یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے حلال و حرام میں نہیں لے سکتے ہیں اور فضائل میں لے سکتے ہیں. بعض علماء کا اور کافی علماء کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف حدیث مسائل میں نہیں چلے گی لیکن فضائل میں چلے گی. لیکن اس جملے کو اور اس بات کو بہت سارے لوگوں نے اور عوام نے اور واعظوں نے اور خطیبوں نے جو بیان بازی کرتے ہیں, ان لوگوں نے اس قاعدے کو اپنی منمانی کے ساتھ آزاد طریقے سے اپنانا شروع کر دیا. جن لوگوں نے کہا تھا وہ اتنا فریڈم والا قاعدہ نہیں دیا تھا لوگوں کو, انہوں نے قواعد اور ضوابط اس کے لیے رکھے تھے, لیکن عوام نے یہ سن لیا فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے, تو انہوں نے کیا کیا پھر ہر قسم کی خطرناک بھیانک ہر قسم کی حدیث فضائل میں بیان کرنا شروع کر دیا. یہ قاعدہ علی الاطلاق نہیں ہے, اور اولاً یہ قاعدہ متفق علیہ نہیں. دو بات یاد رکھیے, جن لوگوں نے اس کی اجازت دی ان لوگوں نے اتنی بھاری بھرکم ٹینشن والی پرابلم والی قیدیں اس کے لیے لگائی کہ اس کے باہر ضعیف حدیث کو نکلتے نکلتے راستے میں مر جائے گی. اور یہ ایک ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ سارے علماء اس پر متفق ہوں. بہت سارے علماء نے ضعیف حدیث کے بارے میں کہا کہ فضائل میں بھی نہیں چلے گی, اس لیے یہ متفق علیہ قاعدہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں, امام احمد کے بارے میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے. امام احمد ابن حنبل کے بیٹے ہی کہتے ہیں, ان کے بارے میں روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں, امام احمد کا قول ہے کہ اذا روینا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والسنن والاحکام تشددنا فی الاسانید. کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام میں اور سنن اور احکام میں حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں سند میں بہت سختی کرتے ہیں, یعنی بہت چھان کے لیتے ہیں, ضعیف نہیں لیتے ہیں. وَإِذَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَا لَا يَضَعُ حُكْمًا وَلَا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ. کہتے ہیں کہ اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل اعمال میں یعنی اعمال کی فضیلت میں کوئی بات بیان کرتے ہیں, کوئی حدیث بیان کرتے ہیں, تو ایسی حدیث ہو وَمَا لَا يَضَعُ حُكْمًا وَلَا يَرْفَعُهُ, جو شرعی حکم کو, جو نیا حکم لاتا نہیں ہے اور موجود حکم کو ہٹاتا نہیں ہے, یعنی کسی چیز کو فرض یا کچھ مستحب یا کچھ سنت قرار نہیں دیتا ہے, نیا حکم ہو گیا نئی بات آئی, یا سنت تھا ایسی حدیث آئی کہ نہیں بکی تو چلتا ہے, تو اس طرح سے کوئی حکم ہٹاتا نہیں ہے, ایسی اگر کوئی حدیث ہو جو صرف فضیلت میں ہو تو کہتے ہیں کہ تساہلنا فی الاسانید, ہم سند کے بارے میں تھوڑا ہلکا پن اختیار کرتے ہیں, زیادہ ٹائٹ معاملہ نہیں رکھتے ہیں, اس میں تھوڑا سا آسانی برتتے ہیں. تو یہ کس کا قول ہے؟ امام احمد ابن حنبل کا. الکفایہ فی علم الروایہ میں اس کو خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے. اس قول کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھو
صحیح حدیث چلتی ہے، فضائل میں چلتی ہے، تو آپ کو کوئی اعتراض کرنا نہیں چاہیے. لیکن یہ قاعدہ علی الاطلاق نہیں ہے، یہ قاعدہ علی الاطلاق نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں، اس میں بہت سارے علماء کے اقوال ہیں، میں اس کو ذکر نہیں کروں گا، اصل بڑے امام ہیں ان کا قول ہی ذکر کر کے میں آگے ذکر کر رہا ہوں. یعنی یہ قاعدہ بعض علماء نے کہا کہ فضائل میں ہم لیں گے اور مسائل میں ہم نہیں لیں گے. لیکن امام النووی کا بھی قول اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اجماع نقل کیا ہے اس کے اوپر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام النووی کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر اجماع ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے، ایسا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ امام النووی نے کئی مسائل پر اجماع ذکر کیا، لیکن اجماع نہیں ہے ان مسائل میں. اس کا یہ وقت نہیں ذکر کرنے کا. المجموع شرح المحدب میں کئی مسائل انہوں نے ذکر کیا، اس پہ اجماع نہیں ہے، انہوں نے کہا اجماع ہے اس کے اوپر. آئیے دیکھتے ہیں، امام النووی کہتے ہیں قال العلماء الحدیث ثلاثۃ اقسام، علماء نے کہا کہ حدیث تین قسم کی ہوتی ہے، صحیح و حسن و ضعیف، صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے. قالوا انما وانما يجوز الاحتجاج من الحديث في الاحکام بالحديث الصحيح او الحسن. علماء نے کہا کہ احکام میں جن حدیثوں سے دلیل پکڑی جاتی ہے وہ یا تو صحیح ہیں یا تو حسن ہیں. یہ نووی کا بھی قول یاد رکھیے. فاما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الاحکام والعقائد، اس کو یاد رکھیے. جو ان کی ایک بات لے رہا ہے وہ دوسری بات بھی لے. امام النووی کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک کہ ضعیف حدیث کا معاملہ ہے، تو احکام میں، شرعی احکام میں، حلال و حرام میں، فرض و سنن میں، شرعی احکام میں اور عقائد میں ضعیف حدیث سے دلیل نہیں لی جا سکتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. ضعیف حدیث سے دلیل لینا جائز نہیں ہے. وَتَجُوزُ رِوَایَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَحْكَامِ، اور احکام کے سوا ضعیف حدیث کی روایت کرنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام النووی. کل قصصی و فضائل الاعمال و ترغیب و ترہیب، یعنی قصے وغیرہ ہوں کچھ، اس میں ضعیف حدیث بیان کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے اعمال کی فضیلت میں کوئی حدیث ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے ڈرانے کی کوئی حدیث ہے، ایسا کیا تو جہنم میں جائے گا، تو آدمی ایسی ضعیف حدیث ڈرانے کے لیے بیان کر سکتا ہے. جھوٹی نہیں، ضعیف حدیث جو آئی ہو واقعی، بنا بنا کے دے رہا لوگوں کو، تو ایسی نہیں، ضعیف حدیث ہے اس کو بیان کر سکتا ہے، ایسا امام النووی کہتے ہیں. لیکن کیا یہ متفق علیہ بات ہے؟ نہیں. علماء میں سے کبار علماء اس کے خلاف ہیں، جن میں سے یحییٰ ابن معین بھی ہیں. مثال کی یحییٰ ابن معین بہت بڑے علماء میں سے. اب بہت بڑے بولنا پڑتا ہے بعض اوقات، اس لیے کہ لوگوں کو نام ہی معلوم نہیں ہوتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کہاں کے رہتے ہیں، کون سی مسجد کے امام ہیں، آپ نے ایسے پوچھ سکتا ہے، کیا کرتے ہیں یہ، ایسا بھی پوچھ سکتا کوئی. یحییٰ ابن معین بڑے علماء میں سے، یہ معین نہیں، بعض لوگ معین پڑھتے ہیں اس کو، یہ یحییٰ ابن معین ہے. ابن سید الناس نے اپنی کتاب عیون الاثر میں ایک قول ان کا ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں وممن حکی عنہ التسوية فی ذلك بین الاحکام وغیرها یحییٰ ابن معین. علماء میں سے وہ محدثین جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ علماء احکام میں بھی، حلال و حرام میں بھی ضعیف حدیث نہیں لیتے ہیں اور فضائل میں بھی نہیں لیتے ہیں، ان کی لسٹ میں ایک نام کس کا ہے؟ یحییٰ ابن معین کا نام بھی ہے. ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں حدیث کے فن میں، اتنے بڑے ہیں یہ. اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں، کہتے ہیں کہ ولا يجوز ان يعتمد في الشريعه على الاحاديث الضعيفه التي ليست صحيحه ولا حسنه. کہتے ہیں کہ شریعت میں ضعیف حدیثوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے جو نہ تو صحیح ہو نہ حسن ہو. یعنی ضعیف حدیثوں پہ قطعا اعتماد نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ یعنی کتنی ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں احادیث ضعیفہ ہیں، ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا ہے جو صحیح یا حسن نہ ہو. یہ ابن تیمیہ کا قول ہے، فتاوی مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250. ابو شام، یہ بھی محدثین میں سے گزرے ہیں، بعضوں کو نہیں سمجھ رہا کیا کریں گے. ابو شام ابن عساکر کے بارے میں کہتے ہیں جرا فی ذلک علی، اس میں پہلے کہہ چکا ہوں
کہ یہ مشکل درس ہے، اس لیے کہ یہ چیز خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے، یہ درس ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دعوت کے میدان میں ہیں اور جن کا سابقہ علمی صلاحیت رکھنے والوں سے پیش آتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ روز ہی آپ کو مٹھائی مٹھائی دیں گے، کبھی کچھ دوائی بھی تو دینا چاہیے۔ بعض ہوتے آج کا درس سمجھ میں نہیں آیا، نہیں آیا بھائی، نہیں سمجھ میں آیا، کیا کریں گے؟ لیکن جس کو سمجھ میں آیا اس کا بہت بڑا کام ہو گیا، اور وہ کئی لوگوں کے یقین کو صحیح کر سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے کچھ چیزیں اصول کی ہوتی ہیں، صرف مٹھائی بانٹیں گے تو نہیں چلے گا، کبھی دوائی بھی بانٹنی پڑتی ہے۔ ابو شامہ کہتے ہیں ابن عساکر کے بارے میں، جرى في ذلك على عادة جماعة من اهل الاحاديث يتساهلون في احاديث فضائل الاعمال، کہ ابن عساکر اسی نہج پر چلے ہیں جو اہل حدیث یعنی محدثین میں سے بعض ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ فضائل کی حدیثوں میں ہلکا پن برتتے ہیں، زیادہ سختی نہیں کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہذا عند المحققین من اہل الحدیث وعند علماء الاصول والفقہ خطا، کہتے ہیں لیکن یہ بات کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں، یہ چیز، یہ اصول، کہتے ہیں کہ اہل حدیث محققین اور اہل اصول والفقہ کے نزدیک یہ اصول خطا ہے، یہ مسٹیک ہے۔ ابو شامہ یہ بڑے علماء میں سے ہیں، کہتے ہیں یہ مسٹیک ہے۔ بل ينبغي ان يبين امره ان علم، بلکہ ضروری ہے کہ اگر آدمی جانتا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو لوگوں کو بتا دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائے یہ معتبر نہیں ہے۔ والا دخل تحت الوعید في قوله صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے تحت آ جائے گا، من حدث عنی بحدیث یرى انه کذب فهو احد الكاذبین، جو جانتے بوجھتے ایک حدیث بیان کرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے اور لوگوں کو بتایا نہیں، تو وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ الباعث على انکار البدع والحوادث میں ابو شامہ نے یہ قول ذکر کیا ہے، اور بھی علماء میں ان کے نام چھوڑ دے رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ آخر میں امام مسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم میں امام مسلم نے یہ بات کہی ہے کہ چاہے فضائل ہو یا مسائل ہو، جو آدمی ان روایات کو لوگوں میں پھیلاتا ہے یہ دھوکے باز آدمی ہے۔ اتنی ڈینجر بات انہوں نے کہی، ان کے نزدیک، امام مسلم کے نزدیک، فضائل میں بھی حدیث ضعیف بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ آئیے، امام مسلم کہتے ہیں، الاخبار فی امر الدین انما تأتی بتحلیل او تحریم، جو روایتیں ہیں دین کی، حدیثیں، یا تو وہ حلال و حرام کے بارے میں ہوتی ہیں، او امر او نہی، یا تو اس میں کوئی حکم ہوتا ہے یا کسی چیز سے منع کیا ہوا ہوتا ہے، او ترغیب او ترہیب، یا حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ ترغیب اور ترہیب میں ہوتی ہیں، یعنی کسی چیز کی ترغیب ہوتی ہے، کسی چیز سے ڈرا جاتا ہے، اس کے اندر ترغیب و ترہیب میں ہوتی ہے، فضائل میں ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَيْسَ لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنِ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، اگر اس حدیث کا راوی سچا اور امانت دار اگر نہ ہو، ثم اقدم على الروايه عنه من قد عرفه، اور آدمی جانتے بوجھتے ایسے راوی کی روایت کو بیان کر دے، ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، اور ایسے آدمی سے اس روایت کے اندر کا پرابلم بیان نہ کرے، اس روایت کا ضعیف ہونا بیان نہ کرے ایسے آدمی کو جو نہیں جانتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، جیسے عوام ہے مثلا، تو ایسے آدمی کے بارے میں امام مسلم کہتے ہیں، کان آثماً بفعلہ، ایسا آدمی ایسے عمل سے گناہگار ہوگا۔ ایک عالم مثلا ممبر پر کھڑا ہے اور ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے اور لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث ہے، امام مسلم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو واضح طور پر ضعیف حدیث بتاتا نہیں ہے، اگر ایسا آدمی ہے تو اپنے اس عمل کی وجہ سے کیا ہوگا، آثماً بفعلہ، اپنے اس عمل سے وہ گناہگار ہوگا۔ آثماً بفعلہ ذلک غاشاً لعوام المسلمین، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا، دھوکہ ہی دے رہا نا، سڑا مال دے رہا لوگوں کو، ان آتھینٹک چیز دے رہا ہے لوگوں کو، اور بتا رہا نہیں ہے، بتا رہا نہیں ہے تو دھوکہ ہی دے رہا ہے۔ اذ لا یؤمن علی بعض من سمع تلک الاخبار ان یستعملها او یستعمل بعضها، اس لیے کہ
جو آدمی ان روایتوں کو سنے بہت ممکن ہے کہ وہ ان پر ان سب پر یا بعض پر عمل بھی کرنے لگے, سن کے عمل کرنے لگ جائے گا. ما ان الاخبار الصحاحه من روايات الثقات واهل القناعه اكثر من ان يضطر الى نقل من ليس بثقه ولا مقنع. اس لیے کہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں کیا کم ہیں, امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے صحیح حدیث کو بیان کرنے کی؟ کسی بھی مسئلے میں صحیح حدیثیں جو معتبر راویوں سے آئی ہیں وہ کیا کم ہیں جو یہ ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے؟ بہت ساری صحیح حدیثیں وہ بیان کرو نا لوگوں میں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام مسلم کا ہے. تو امام مسلم کے نزدیک چاہے مسائل ہوں یا فضائل ہوں ضعیف حدیث بیان کرنا جائز نہیں ہے. ہاں بیان کرنا کب جائز ہے؟ جب اس کے عیب کو بیان کرے. اور عیب کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے اور عیب بیان نہ کرنا غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے. تو امام مسلم کے نزدیک ضعیف حدیث پر عمل کرنا صحیح ہے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مسئلہ ہوا فضائل میں ضعیف حدیث چلتی کہ نہیں چلتی. تو ہم امام مسلم کے ساتھ میں ہیں اس مسئلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ضعیف حدیثیں اس دین میں دلیل نہیں بن سکتی ہیں. ایسی چیز جو پکی نہ ہو اس کو آپ دین کی بنیاد بنائیں یہ محققین کے نزدیک صحیح نہیں ہے, جن میں امام مسلم بھی ہے. جن علماء نے, اخیراً میں اختصاراً ذکر کر رہا ہوں, جن علماء نے ضعیف حدیث کو فضائل میں بیان کرنا جائز بتایا ہے, انہوں نے ایسا نہیں کہا ضعیف حدیث سب چلتی بتا دو, ایسا نہیں کہا. انہوں نے اس کے لیے شرطیں رکھی. بعض علماء نے اس کی تین شرطیں بتائیں, بعض نے پانچ, بعض نے سات اس کی شرطیں بتائی. ان میں سے آئیے میں بتاتا ہوں کیا کیا شرطیں ہیں. اختصاراً میں بتا رہا ہوں, جو آدمی اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہے یہ علامہ سخاوی کی کتاب, علامہ سخاوی کی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس میں انہوں نے کچھ اصول بتائے ہیں کہ ضعیف حدیث کوئی آدمی فضائل میں بیان کرتا ہے اس کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہیں. نمبر ایک کنڈیشن ہے کہ وہ حدیث زیادہ ضعیف نہیں ہونا چاہیے, ہلکی ضعیف ہونا چاہیے. تو زیادہ ضعیف اگر حدیث ہے تو وہ حدیث مقبول ہوگی نہیں. یعنی ایک دم کم ضعیف, یعنی یادداشت خراب تھی, ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں, ایسا انہوں نے کہا ہے. نمبر ایک یادداشت یا ہلکی ضعف والی حدیث ہو. نمبر دو وہ عام قاعدے کے تحت ہونا چاہیے, یعنی ایسی حدیث ہونا چاہیے کہ جس پر عمل صحیح حدیث سے ثابت ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جیسے پانچ وقت کی نمازیں ہیں تو پانچ وقت کی نماز ثابت ہے. اب کوئی ضعیف حدیث ہے جو ہلکی ضعیف ہے اور اس میں کہ جو پانچ وقت نماز پڑھے گا اس کو یہ ملے گا, تو کہتے ہیں کہ یہ عام قاعدے کے تحت ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایڈیشنل بات نہیں ہونا چاہیے کہ جو شب معراج میں عبادت کرے گا اس کو جنت میں حوریں ملیں گی, ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے جو کہ خود ضعیف ہے. ایکسٹرنلی کوئی اور روایت ہے جو صحیح ہے جس سے ثابت ہو؟ نہیں. تو اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو عام قاعدہ ثابت شدہ کے سلسلے میں ہونا چاہیے. نمبر تین کہتے ہیں کہ وَأَلَّا يَعْتَقِدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتُهُ, کہتے ہیں اس پر اگر عمل کر بھی رہا ہے تو یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ جو ثابت کر رہا ہوں میں وہ ثابت ہے. لیجئے, یعنی کوئی ضعیف حدیث ہے, کوئی آدمی عمل کر رہا ہے اس کے اوپر, تو اس پر عمل کرتے وقت میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ ثابت ہے اور جو حدیث یہ مجھ تک پہنچی ہے ضعیف, یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ اس کو حدیث نبی کی بات بول کے بیان بھی نہیں کر سکتا ہے, نبی کی بات سمجھ کے عمل نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا وہ اس کو پوچھے کوئی یہ ثابت ہے کہ بولنا پڑے گا, نہیں ثابت نہیں ہے. تو کیوں عمل کر رہے ہیں؟ احتیاط کے طور پر کر رہا ہوں. جیسے کسی ضعیف حدیث میں آیا ہو کہ ایسا کرنا برا ہے, تو اب آدمی دیکھ رہا ہے کہ یعنی یہ چیز نہیں, احتیاط کے طور پر بچ رہا ہے اس سے, تو یہ آدمی احتیاط کر رہا ہے کہ کہیں برا نہ نکل جائے وہ چیز. تو آدمی احتیاط سے اس پر عمل کر رہا ہے, لیکن وہ آدمی یہ نہیں بول سکتا ہے دوسروں کو یہ ثابت ہے یہ برا ہے. وہ کہے بس میں میرا احتیاط کر رہا ہوں بھائی, لیکن اس کو کیا کرے, اس کو سنت یا اس کو دین سمجھ کے عمل نہ کرے. تو القول البدیع میں یہ تین شرطیں انہوں نے ذکر کی ہیں. حافظ ابن حجر نے ایک اور شرط اس میں اضافہ کیا ہے, شرط نمبر چار. کہتے ہیں کہ اپنا جو عمل ہے جو کر رہا ہے احتیاط کے طور پر, اس کی تشہیر بھی نہ کرے, لوگوں میں عام بھی نہ کرے, اس کو چھپ چھپا کے عمل کرے, اور اس حدیث کی بھی تشہیر لوگوں میں, اگر کوئی ضعیف حدیث تک اس تک پہنچی ہے اور وہ سخت ضعیف نہیں ہے عام قاعدے کے تحت ہے اور یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ یہ ثابت ہے اور احتیاط کے طور پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو عام نہ کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں عام ہوگی تو لوگ سمجھیں گے سنت ہے، لوگ سمجھیں گے ایسا کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی عالم بھی عمل کر رہا ہے کسی ضعیف حدیث پہ، تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کو اکیلے اپنا عمل اکیلے کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے نہ کرے تاکہ لوگ اس کو دین نہ سمجھنے لگیں، تاکہ دین اس کو نہ سمجھا جائے۔ یہ تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ رجب کی فضیلت میں کیا کیا حدیث ہیں، سب ضعیف انہوں نے بتایا اور شروع میں قاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں شرط جو سیوطی نے بیان کی ہے تدریب الراوی میں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی حدیث اگر لوگوں میں بیان کر بھی رہا ہے تو ایسا نہیں کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ ایسا کہ ایسی بھی ایک حدیث آئی ہے، تو اس طرح سے الفاظ استعمال کرے کہ جس میں یقین کی بجائے شک ہو، یقین کی بجائے کیا ہو؟ شک ہو۔ ایک دم پکی بات نبی سے آئی ہے ایسا نہیں بول سکتا ہے۔ پانچ پانچ شرطیں بتائیں، بتائیں کتنا مشکل ہے ضعیف حدیث کو لینا ہے۔ سب ضعیف نہ ہو، عام قاعدے کے نیچے ہو، اور اس کے ثبوت کا یقین نہ رکھے، بیان کرتے وقت میں شک والے الفاظ میں بیان کرے اور چھپ چھپا کے عمل کرے، کیا ہی؟ تو آج کتنی ضعیف حدیثیں لوگوں میں عام ہو چکی ہیں، کیا ان قاعدوں کو اپناتے ہیں لوگ؟ بس لے کے اڑ جاتے ہیں، ضعیف حدیث چلتی ہے۔ آئیے اب آخر میں ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں حدیث کے نام پہ پائی جاتی ہیں۔ اب کوئی آدمی بولے گا ہم مانتے ہیں، تو آخر دس منٹ میں میں ذکر کر دے رہا ہوں سب چیزیں۔ کچھ ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی آدمی اتنا ہونے کے بعد بھی نہیں مانتا ہے، اس سے آپ کہیں ٹھیک ہے یہ بھی حدیث ہے، آپ مانیں اس کو بھی۔ علامہ سیوطی نے کتاب لکھی ہے الجامع الصغیر، اس میں انہوں نے ڈکشنری کی ترتیب پہ، الف با کی ترتیب پہ حدیثیں جمع کی ہیں، اور بعض علماء نے دوسری بھی کتاب لکھی ہے، ان میں سے میں آپ کو کچھ حدیثیں سنا رہا ہوں جو حدیث کے نام پہ مشہور ہیں۔ اب اگر حدیث ماننا ہی چاہیے تو پھر اس حدیث کو بھی کوئی مانے گا؟ دیکھیے، آئیے کیا حدیث ہے۔ نمبر ایک، نمبر ایک، انما حر جہنم علی امتی کحر حمام، میری امت پر جہنم کی گرمی ایسی ہوگی جیسے باتھ روم میں ہیٹ ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ کون آدمی ڈرے گا جہنم سے؟ باتھ روم میں تھوڑی، جہاں آدمی حمام ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے بھاپ والا واش لیتا ہے آدمی، تو جہاں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، تو میری امت جہنم میں گئی بھی تو اس کو کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا کیسی ہوگی؟ جہنم کی گرمی میری امت پر کیسی ہے؟ حمام میں جتنی ہیٹ رہتی ہے اتنی ہیٹ ملے گی اس کو۔ تو آج میں چلو جائیں گے تھوڑا ہیٹر لے کے آئیں گے وہاں سے۔ یہ بھی حدیث ہے، مانیں گے آپ اس کو؟ کون آدمی عذاب سے ڈرے گا اللہ کے؟ پھر وہ حدیثیں کیا کریں گے جن میں ڈرایا گیا جہنم سے؟ پھر اللہ نے چھپی ڈرایا، کوئی مطلب ہی نہیں ڈرانے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خام خواہ ڈرا، اس کا مطلب۔ تو یہ حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ طبرانی میں موجود ہے الاوسط میں۔ نمبر دو، بعثت الی الناس کافہ، مجھ کو سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَإِلَى الْعَرَبِ، لیکن اگر سارے لوگ نہ مانے مجھ کو نبی، تو پھر مجھ کو عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا رُک رہے آپ، آگے چلیے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَإِلَى قُرَيْش، پھر اگر عرب بھی نہ مانے مجھ کو نبی، تو ٹھیک ہے میں قریش کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَإِلَى بَنِي هَاشِم، اگر پورے قریش بھی مجھ کو نبی نہیں مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں پھر بنی ہاشم کی طرف نبی ہوں، اور اگر یہ بھی نہیں مانے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَإِلَيَّ وَحْدِي، تو پھر اگر بنی ہاشم بھی مجھ کو نبی نہیں مانتے ہیں، تو پھر میں میرے ہی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا ہے؟ آل فال باتیں نبی کی بات ہے، حدیث ہے یہ، مانیے اس کو، مانیں گے؟ جھوٹی حدیث ہے، حدیث کے نام پہ ایسا بھی مٹیریل مارکیٹ میں ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ ابن سعد نے اس کو روایت کیا طبقات میں، مانیں گے اس کو؟ آپ نہیں مان سکتے اس کو، کیا بات ہے؟ یعنی اگر کوئی نہیں مانا تو نبی اپنی طرف ہے بس۔ قرآن میں کیا ہے، حدیثوں میں کیا ہے؟ عام ہے، بعثت الی الناس کافہ، معتبر روایتوں میں۔ لیکن اس حدیث کو ماننے کے بعد کیا ماننا پڑے گا؟ کوئی نہیں مانا تو آپ اپنی طرف ہیں۔ تو ایسی نبوت کی جو ہے گریڈ کے حساب سے کنڈیشنل نبوت نہیں ہے، یہ سب کے لیے نبی ہیں آپ۔ تو اس کا مطلب جو غیر مسلم نہیں مان رہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کی طرف نبی ہے ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر تین، اب دنیا حرام علی اہل الاخرہ، دنیا اہل آخرت پر حرام ہے، آخرت والوں پہ دنیا، اللہ والوں پہ کیا ہو گئی؟ حرام ہے. والآخرت حرام علی اہل الدنیا، اور اہل دنیا پر آخرت حرام ہے. اہل آخرت پر کیا ہے؟ دنیا حرام. اہل دنیا پر، دنیا والوں پر آخرت حرام. والدنیا والآخرت حرام علی اہل اللہ، اور اللہ والوں پر دنیا بھی حرام آخرت بھی حرام. جائیں گے کدھر یہ لوگ، جائیں گے کدھر؟ حدیث ہے یہ بھی، مسند الفردوس میں ہے، دہلمی نے اس کو جمع کیا ہے. دیکھیے یہ بھی حدیث ہے. لو ابھی اب کسی کو پیر کو کچھ دے بھی نہیں سکتے. کیوں؟ دنیا بھی تمہارے پر حرام ہے، آخرت بھی تمہارے پر حرام ہے. مت کھاؤ تم دنیا کا کچھ، پھر نہ میٹھا نہ بریانی. نمبر چار، من اذنب ذنبا فعلم ان اللہ تعالی قد اطلع علیہ غفر له وان لم یستغفر. جو آدمی کوئی گناہ کرے اور اس کو معلوم ہو، احساس ہو کہ میرا گناہ اللہ جانتا ہے، تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا چاہے وہ اللہ سے استغفار نہ کرے. کون مسلمان ہے جس کو نہیں معلوم ہے اللہ کو معلوم، تو اس کا گناہ کیا ہو جائے گا؟ معاف. خالی سوچنے کا، اللہ کو معلوم ہے نا اپنا گناہ، تو اتنا اگر وہ سوچ لے اس کا گناہ کیا ہو جائے گا؟ معاف. چاہے وہ علم استغفر، چاہے استغفار نہ کرے اللہ سے، توبہ کائے کو، کائے کو کرنے کا توبہ، کون کرے گا توبہ؟ یہ بھی حدیث ہے، طبرانی نے اس کو الصغیر میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث پانچویں، من ولد له مولود فسماه محمدا تبرکا به کان هو ومولوده فی الجنہ. جس آدمی کو لڑکا پیدا ہو اور اس لڑکے کا نام وہ برکت کے لیے محمد رکھے، تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جانے والے ہیں. کیا پوری مسجد میں محمد بھائی تو سب پلٹ کے دیکھیں گے، ہے یا نہیں؟ یعنی باپ بھی جنت میں، بیٹا بھی جنت میں، پھر وہ کیسا بھی ہو اس کا نام خالی کیا ہے؟ محمد، سیدھا جنت. کیا ہے؟ حدیث ہے یہ بھی، مانتے اس کو، پھر کسی محمد سے جھگڑا نہیں کرنا، پھر وہ جنتی ہو. ابن بکیر نے اس کو فضل من اسمہ احمد و محمد میں ذکر کیا ہے، جھوٹی حدیث ہے. نمبر چھ، ثلاثۃ یزیدن فی قوۃ البصر، النظر الى الخضرۃ والى الماء الجاری والى الوجہ الحسن. تین چیزیں ہیں جو آنکھ کی روشنی بڑھاتی ہیں. نمبر ایک، ہری ہری چیز. نمبر دو، بہتا پانی. نمبر تین، خوبصورت چہرہ. دوا خانے میں چیک اپ کو جانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، گارڈن میں جاؤ بس، اور ایم جی روڈ پہ جاؤ، ختم، ہے کہ نہیں؟ فلمیں دیکھو. کیوں دیکھ رہے بابا؟ بولے نظر کی قوت بڑھانے کے لیے. اب کیا کریں گے آپ؟ تین چیزیں نظر پڑتی اس سے. یہ بھی ابن الجوزی نے الموضوعات میں اس کو ذکر کیا ہے، جھوٹی حدیثوں میں. نمبر سات، من تعلم بابا من العلم لیعلمہ الناس ابتغاء وجہ اللہ اعطاہ اللہ اجر سبعین نبیا. ابن الجارود نے اس کو ذکر کیا ہے، تذکرۃ الموضوعات میں علامہ پٹنی نے، فتنی نے اس کو ذکر کیا ہے. کیا روایت ہے؟ بہت ہی زیادہ بول دیا اس میں. کیا روایت ہے؟ الفاظ ہیں کہ جس نے علم کا ایک باب سیکھا تاکہ دوسروں کو سکھائے، اللہ اس کو ستر نبیوں کا اجر دے گا. کتنا لے کے جا رہا ہے؟ اٹھانے کی طاقت ہے کیا اس کو؟ ستر نبیوں کا اجر اس کو، نبیوں نے کیے وہ کیا، تو ستر نبیوں کا اجر اس کو ملے گا. یعنی ایک آدمی کتنا پاورفل، ستر نبیوں کا اجر اس کے پاس ہے. تو آل فور کچھ بھی، ایک دم ایک آدمی کو عمل پہ کھڑے کرنا، فور بول دینے کا ایک دم. تو ایسی جھوٹی حدیثوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، حد کے پار بول دیتا آدمی کچھ بھی. نمبر آٹھ، من تزوج قبل ان یحج فقد باء بالمعصیہ، کہ جس نے حج کرنے سے پہلے نکاح کیا اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا. ابن عدی نے اس کو روایت کیا. اب سارے گناہگار بیچارے، کیا ہے مطلب حج کرنا پہلے بعد میں شادی کرنے کا؟ بہت سارے لوگ عمل بھی کرتے ہوں گے اس کے اوپر. تو یہ بھی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے. نمبر نو، لو اعتقد احدكم بحجر لنفعه، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی پتھر سے بھی عقیدہ رکھے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اے لو، تو بت پرستی کرنے والا کیا پرابلم ہے؟ اس کو ملا علی قاری نے الموضوعات میں ذکر کیا ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی پتھر پہ بھی عقیدہ بھروسہ کر لے فائدہ ہوگا اس کو، تو یہ جو ہے یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ نمبر 10، یہ سنیے، من قرأ ربع القرآن فقد اوتی ربع النبوۃ، جس آدمی نے پاؤ ربع یعنی چوتھائی پاؤ قرآن پڑھ لیا، ون فورتھ پاؤ قرآن پڑھا، اس کو پاؤ نبوت مل گئی، چوتھائی نبوت ملی۔ ومن قرأ ثلث القرآن فقد اوتی ثلث النبوۃ، جس نے ایک تہائی ون تھرڈ تین میں سے ایک حصہ قرآن پڑھا یعنی 10 پارے پکڑ لو آپ، اس کو ایک تہائی نبوت مل گئی۔ ومن قرأ ثلثی القرآن فقد اوتی ثلثی النبوۃ، جو دو تہائی قرآن پڑھے یعنی تین حصوں میں سے دو حصے قرآن پڑھے یعنی 20 پارے، تو اس کو دو تہائی نبوت مل گئی۔ من قرأ القرآن فقد اوتی النبوۃ، جس نے پورا قرآن پڑھ لیا اس کو نبوت مل گئی۔ جو قرآن پورا پڑھ لے کیا بن گیا؟ نبی بن گیا، صحیح ہے؟ لائن لگیں گے سارے حفاظ کی مدرسے میں سے کتنے نبی نکلے؟ 1000 نبی نکلے اس ساتھ، کیا ہے؟ اور پھر نانا بھی نبی، دادا بھی نبی، نانی بھی نبی، سب نبی، کیوں؟ پورا قرآن پڑھے نا، ایسی اول فول بات ہے، یہ حدیث کے نام پر ہے۔ اگر کوئی آدمی بولتا ہے کہ حدیث کو کیسا تم نہیں مانتے، مانو پھر اس کو، دین کا پورا جو ہے یعنی پورا خرابہ کر دو، یہ سارا ہوگا اس کے اوپر۔ اور آئیے، ایک حدیث میں ہے، یکون فی امتی رجل یقال له محمد ابن ادریس اضر علی امتی من ابلیس، میری امت میں ایک ہوگا امتی، اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ابن ادریس، اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ابن ادریس، اور اس کا فتنہ وہ میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ ڈینجر ہوگا۔ دوسرا حصہ، ویکون فی امتی رجل، اور میری امت میں ایک دوسرا آدمی ہوگا، یقال له ابو حنیفہ، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہے۔ محمد ابن ادریس کون ہے؟ امام شافعی ہے۔ محمد ابن ادریس کون ہے؟ امام شافعی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں حدیث میں؟ حضرت کیا بتا رہے ہیں ہم کو؟ ایک نئی حدیث بتا رہے ہیں۔ یہ تقلید کی مصیبتوں میں سے علماء نے کہا کہ دیکھو ایسا بھی کرتا آدمی ہے، غصے میں آ کے کسی کے بارے میں کیا کچھ بولتا ہے۔ تو میری امت میں ایک آدمی ہوگا، اس کا نام محمد ابن ادریس ہوگا، اس کا فتنہ امت کے لیے ابلیس سے زیادہ خطرناک ہوگا، اور دوسرا آدمی ہوگا اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ میری امت کا چراغ ہے۔ امام ابو حنیفہ سے تو ہم کو کوئی پرابلم نہیں، لیکن امام محمد ابن ادریس شافعی، یہ اماموں میں سے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایسا مانو اس کو بھی۔ پھر کہاں سے لائے آپ چار امام برحق؟ اور اس کو لوگ تو آپ کو کیا ماننا پڑے گا؟ ابلیس سے بھی زیادہ ڈینجر ہے، نعوذ باللہ، ہمارا یہ قول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔